المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن دله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته وفي موضع آخر ورفعنا لك ذكرك وفي موضع آخر يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع کے دھواں نہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بزم علم و دانش کی جانب سے آج کی مبارک و مقدس محفل و مجلس سالانہ مجلس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول اور مقبول زمانہ نعتیہ قصیدہ جو نعتیہ قصیدہ بھی ہے اوراد و وظائف بھی ہے حلال المشکلات بھی ہے اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کا ایک پاکیزہ ذکر بھی ہے وہ اذکار جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اجلہ علماء صوفیہ مشائخ اور نیک ہستیوں کے قول اور تجربے کے مطابق یہ ذکر بھی ان اذکار میں اپنے درجے کے اندر آتا ہے جو دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلاؤں کے دفع ہونے کے لیے آسیب جنات نظر بد رزق کی تنگی پریشانی اس کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ سے رحمت اور فضل کی کشادگی کو طلب کرنے کے لیے قصیدہ بردہ شریف تقریباً 8 صدیوں سے مسلمانوں کا معمول رہا ہے. یہ مبارک قصیدہ جس طرح کہ ابھی آپ نے ہمارے کچھ دوستوں نے براہ راست انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری بہنوں اور ہمارے بھائیوں نے یہاں پر بیٹھ کر براہ راست اس کی مبارک قرات کو سنا اور ان تمام اشعار کو اس مشہور اور محبوب نظم کے ساتھ کہ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اس سے آراستہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ اور وہ درود کہ جو نبی پاک نے خود پسند فرمایا اور امت کے اجلہ مشائخ نے اسے پسند فرمایا اس مبارک درود کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف کے ان مبارک کلمات کو پڑھا گیا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ سالانہ محفل ہے اور باقاعدہ طور پر ہم اسے دوسری دفعہ منعقد کر رہے ہیں. میں آج اپنے تحقیقی مقالوں کو پیچھے دیکھ رہا تھا تو آج 16 نومبر ہے گزشتہ نشست ہماری 27 نومبر کو ہوئی تھی. میں آج اپنے مقالوں کو دیکھ رہا تھا گزشتہ, تو گزشتہ نشست جو ہماری قصیدہ بردہ شریف کی ہوئی ہے غلام بھائی قبلہ, وہ 27 نومبر کو, 27 نومبر 2017. اور یہ نشست الحمدللہ جو ہے وہ 16 نومبر 2018 کو ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین اسے پاک دربار میں قبول فرمائے. جس ہستی کی ایما پر اس چیز کو شروع کیا گیا, میری مراد جناب طاہر معرفانی رحمہ اللہ اور ان کے شیوخ میرا آقا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام حضور مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری برکاتی شہزادہ اعلی حضرت رحمہ اللہ کی تاریخ پر یہ سلسلہ تو جاری تھا, لیکن باقاعدہ طور پر یہ بزم علم دانش کے اندر اس کا حصہ یہ دوسرا سال ہے. اور بھی کئی جگہ پر اس خاندان کے افراد اور متعلقین اور دیگر اور محبوبین اس ذکر کو منعقد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین تمام کا پڑھنا, تمام کی نشستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ مؤثر ذریعہ ہے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عقیدت کو جگانے کا. حضرت امام بوسیری رحمہ اللہ, میں تھوڑا سے ذکر کروں گا قصیدہ بردہ شریف کا, پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. اس سے پہلے ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو مکمل طور پر اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ اس کی پوری تاریخ, اس کا سیاق و سباق, قصیدے کی اہمیت, اس کے اشعار کی بنیادی چیزیں, اس پر ایک تفصیلی مقالہ ہم نے گزشتہ جو ہماری پہلی نشست تھی اس کے اندر ہم نے ذکر کیا. اس کا اعادہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اس قصیدے میں موجود دیگر اور جو مضامین ہمارے ایمان کے لیے, ہمارے عقیدے کے لیے ضروری اور لازم ہیں, اس کی طرف ہم اپنی توجہ کو لے جائیں. امام بوسیری رحمہ اللہ, ان کا نام مبارک محمد ہے, شرف الدین بھی ان کا نام ذکر کیا گیا ہے اور بوسیری ان کا لقب ہے. یہ بھی بوسیر باقاعدہ طور پر یہ ذکر کیا گیا کہ مصر میں ایک علاقہ ہے جہاں سے آپ کی نسبت ہے. اور آپ نے جو یہ قصیدہ مرتب کیا, اس سے پہلے آپ نے کئی قصائد لکھے ہیں, لیکن یہ قصیدہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مقبول ہوا اور اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہوا. حضرت امام بوسیری رحمہ اللہ کی ولادت کے بارے میں مورخین کے متعدد یعنی دو اقوال ہیں, سن 608 ہجری اور سن 610 ہجری مصر میں آپ پیدا ہوئے, اور آپ کا وصال 695 ہجری, 695 ہجری طاہرہ میں آپ کا وصال ہوا, اور آپ کا مزار مقدس سید المحدثین امام الائمہ سرکار امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے قرب میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے, اور آپ کے قرب میں قاہرہ کے اندر مصر میں آپ کا مزار مقدس ہے. تو 610 ہجری 608 ہجری, یہ ہجری اگر آپ دیکھ لیں تو تاریخ کا طالب علم اس بات کو جانتا, یہ بڑا علمی دور ہے. یہ جو ادوار ہیں 5ویں صدی ہجری, 4تھی صدی ہجری, 6ٹھی صدی ہجری, 7ویں صدی ہجری, یہ اسلام کے انقلاب کے دور ہیں, علومی انقلابات, فتوحاتی انقلابات, اور یہ اسلام کے بڑے روشن دوروں میں سے ایک دور ہے کہ جس میں اسلام چار دنگ عالم میں رہا, اور بڑی بڑی خانقاہیں, بڑی بڑی درسگاہیں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صوفیاء, بڑے بڑے مشائخ اس دور کے اندر ہیں. دیکھیے 608 ہجری ہے, اس سے اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو 561 ہجری غوث اعظم کا وصال ہے. تھوڑا سا اگر آپ پیچھے آ جائیں, 470 ہجری آپ غوث اعظم کی ولادت ہے, 561 ہجری غوث اعظم کا وصال ہے, اس سے تھوڑا پہلے چلے جائیں تو 405 ہجری حضرت امام غزالی کا دور ہے, یہ 608 ہجری یہ حضرت خواجہ غریب النواز کا دور ہے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا دور ہے, حضرت بختیار کاکی کا دور ہے, اور کئی اجلہ علماء فاضلین کا دور ہے, حضرت امام راضی رحمہ اللہ اس کے ساتھ آئے ہیں, اور بڑے بڑے محدثین. یعنی یہ دور ہی اتنا انقلابی دور ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بندہ بینر اور اشتہار لگا کر خود کو مشہور کر دے, اس میں وہی لوگ اٹھ کر آگے آئے جن کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. آج تو ہمارا دور بڑا سستا ہے, اور پھر سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے دور سستا ہو گیا. ہر ایک کے ہاتھ میں جو اپنی ویڈیو بنائے ڈال دے, جو اپنا کہیں سے سرقہ کرے اور ڈال دے, یعنی 10 کتابوں سے چوری کر کے نکالے اور کہے میں نے لکھا تھا, ایسا ہوتا ہے. 10 جگہوں سے جمع کرے, نام بھی نہ لے کہ میں نے کس سے لیا, یعنی یہ بے برکتی ہے. یہ وہ دور نہیں تھا, یہ تحقیقی دور تھا. یہ ایسے دور تھا کہ جس کے اندر غلط آدمی کا مشہور ہونا ممکن ہی نہیں تھا, اس لیے کہ بڑے بڑے فاضلین, علماء, مدرسین, علامہ تفتزانی جیسے لوگ, علامہ میر شریف الدین جرجانی جیسے لوگ، تو یہ بڑے بڑے اکابر علماء اور مشائخ یہاں پر موجود تھے، اور مصر کی سرزمین تو ایسی علم کی سرزمین ہے. لیکن ان میں حضرت محمد شرف الدین بوشیری رضی اللہ تعالی عنہ کا اٹھ کر آگے آنا، یہ آپ کے علمی کمالات اور عربی ادبیات پر، علم عروض پر، شاعری پر، اور عشق مصطفیٰ کے اندر ایک انقلابی مزاج رکھنے کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا مقام تھا. صرف آپ اس دور میں نہیں ہیں، 695 ہجری آپ کا وصال ہے اور یہ 1440 ہجری چل رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اس دور تک آپ کی فضیلت کا سورج اسی طرح بلند ہے. امام بصیری رحمہ اللہ نے کئی قصائد لکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلمات آپ نے لکھے، لیکن اس قصیدے کے حوالے سے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ قصیدہ امام بصیری رحمہ اللہ نے اس وقت تحریر کیا کہ جس وقت آپ کو مرض فالج لاحق ہوا، اور آپ کا آدھا جسم جو تھا وہ فالج سے بالکل مفلوج اور شل ہو چکا تھا، اور اس وقت آپ نے اس قصیدے کی ترتیب کی ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ. اور ایک وقت ایسا ہوا کہ جب آپ نے اس قصیدے کو مکمل کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے. یہ تقریباً لوگوں نے، یعنی یہ کوئی تماشا کوئی گپ نہیں، تقریباً ماہران علم جو خواب کے قائل تھے وہ بھی، جو ناقائل تھے وہ بھی، جو منکرین تھے وہ بھی، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا. اور خواب کا انکار میرے دوستوں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کے 46 حصے میں سے حصہ ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا توجہ کیجئے گا اس پر. یعنی سچے خواب جو ہیں یہ نبوت کا، نبوت کی 46 برانچ ہے، 46 شعبہ ہے، 46 حصہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس پر بھی ہم نے جگہ جگہ پر بحث کی ہے، لیکن صرف سر دس اس بات کو یاد کرا دیتے ہیں کہ یہ ایک بے حسی نہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ من رآنی رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اور حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے فسیرنی فی الیغضا، جس نے مجھے دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا. یہ حدیث شریف کے بھی الفاظ موجود ہیں. علماء کاملین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا حق ہے، یہ انسان کی طبیعت کے مطابق ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ایمان کے لیے آئینہ ہے. بندہ اپنے ایمان میں، اپنے کمال میں جس قدر بلند ہوتا ہے، آپ کی شکل مبارک، آپ کے کردار، آپ کے احوال کو خواب میں اس طرح دیکھتا ہے. اگر آپ معبرین کی طرف چلے جائیں تو تابعین یعنی صحابہ کے شاگرد حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ جو تعبیر رؤیہ کے امام گزرے ہیں، اور ان کی کتاب کتاب الرؤیہ وہ موجود ہے، خود تابعی ہیں. حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں ان سے حدیث موجود ہے، راوی ہیں یہ باقاعدہ، امام بخاری کے دادا استادوں میں سے ہیں، مسلم شریف میں ان کا حدیث موجود ہے. تو انہوں نے خود، یہ بڑے معبر تھے یعنی خوابوں کی تعبیر کرنے والے تھے، تو خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے انہوں نے یہ کتاب مرتب کی، اور اس میں اور دیگر اور کتابوں کے اندر اس بات کو درج کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آئینے کی ہے. ہم اپنے عمل میں جتنے نیک ہوں گے، جتنے پارسا ہوں گے، ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خواب میں اتنا کھلا ہوا نظر آئے گا، اتنا روشن نظر آئے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صرف قدم تک کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ وہ ہیں جن کو آدھے بدن کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو براہ راست چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. جس کو قدم تک ہوئی ہے وہ اپنے تقوی کو بڑھائے، اپنے عمل میں مضبوط ہو، یعنی قبول ہو گیا ہے وہ بارگاہ رسالت میں، اللہ نے اس کو قبولیت کا درجہ دیا ہے، لیکن قدم شریف کی جو زیارت کر رہا ہے اوپر وہ نہیں دیکھ پا رہا، تو اس کے اپنے کسی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے یہ چیز آ رہی ہے. یا اگر کسی نے جناب رسالت ماب میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور ایسی حالت میں کیا کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، تو یہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے، یہ اس کی بدعملی ہے. وہ حضور کے چہرے کو جس قدر روشن اور جس کس قدر کشادہ اور جس قدر حسین دیکھے گا، تو یہ اس کے اپنے ایمانی عرفان، روح کی ترقی اور اس کے تقوی کی دلیل ہے. اور جو اسے ہٹ کر دیکھے وہ کثرت استغفار کرے، اپنی نمازوں کا خیال کرے، کھانے پینے کا خیال کرے، حرام و حلال کا خیال کرے، اور وہ دیکھے کہ وہ کن کو دوست بنا رہا ہے. یعنی یہ اشارہ ہو جاتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو درست کرو، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. میں کل ہی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، دس قرا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن صحابہ نے سیکھا تلفظ پروننسیشن میں، تو قرآن کی قرآت میں دس قرا بڑے مشہور ہیں جن کو قرا عشرہ کہا جاتا ہے، دس قرا بڑے بڑے ائمہ، جیسا ہر فن کا ایک امام ہوتا ہے، اصول حدیث کا ایک امام ہوتا ہے، اصول تفسیر کا امام ہوتا ہے، تو علم تجوید اور علم قرآت کے دس استاد ہیں، ان میں سب سے بڑے استاد وہ ہیں جن کے ڈھنگ جن کے انداز میں ہم تلاوت کرتے ہیں، حضرت امام نافع. حضرت امام نافع جو ہیں، یہ بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، جو وہابی مذہب کے سب سے اوپر ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن قیم نے یہ بات کتاب الروح میں لکھی ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات کشادہ ہو جائے کہ یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ بات قبول کی جاتی ہے، خواب کی بھی. اب آپ دیکھیں، کوئی یہ نہ کہے انٹرنیٹ پر ایسی شک آ جاتی جو آپ تو خواب بیان کر رہے ہیں، تو میں نے کہا حافظ ابن قیم نے ایک نہیں ہزاروں خواب کتاب الروح میں جمع کیے ہیں، علماء کے خواب، اور اس سے نصیحت حاصل کی ہے. تو خواب بیکار چیز نہیں ہوتے ہیں، تعبیر کو دیکھا جاتا ہے. تو حضرت امام محمد نافع جو دس تجوید کے استاذوں میں بڑے استاذ ہیں، جن کے طرز پہ ہم بر صغیر کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہمارے جو قرآن پڑھنے کا سٹائل ہے وہ امام نافع کے بتائے طریقے پر. مثلا دیکھیے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، دوسرے ائمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ملک یوم الدین. ایک چھوٹا سا فرق میں نے آپ کو بتایا، مالک اور ملک دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اس سے معنی نہیں بدلتا، لیکن قرات پروننسیشن مختلف عرب کے قبائل تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو پڑھا تو اس اعتبار سے قرات کا لہجہ بدلا، جس کو آپ باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ قرآ پڑھتے ہیں تو لہجہ بظاہر آپ کو یوں لگتا ہے کہ مجہول ہے، لیکن علماء نے یہ کہا کہ جس علاقے میں جو لہجہ مشہور ہے اسی طریقے کی تلاوت کی جائے تاکہ لوگوں کے اندر تشویش نہ ہو، لوگ جو ہے اس میں پریشان نہ ہو. جس طرح والضحا، ایک قرات والضحی، اب اگر یہ پڑھ دیا جائے والضحی واللیل اذا سجے تو لوگ کہیں گے ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جبکہ یہ بھی ایک قرات ہے. ہم جن کی قرات کر رہے ہیں وہ امام نافع ہیں، تو امام نافع نے خواب میں حضور کو دیکھا. حافظ ابن قیم نے یہ بات لکھی ہے کتاب الروح میں کہ امام نافع جب تلاوت کرتے تھے تو منہ سے ایسی خوشبو نکلتی تھی ان کے کہ پورا مجمع مشک بار ہو جاتا تھا. آپ اپنے شاگرد کو پڑھاتے تھے تو ایک بڑا لاڈلا شاگرد تھا، اس نے بالکل قریب آپ کر آپ کو کہا کہ یہ آپ دیکھیں، بندہ مسواک کرے تو بدبو ختم ہوتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مسواک کرے تو خوشبو بڑھ جائے، تو آخر یہ کیا؟ آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں، اس سے منہ کے اندر موجود گندگی ختم ہو سکتی ہے، خوشبو نہیں پیدا ہو سکتی، توجہ ہے آپ کی؟ مسواک اگر آپ کرتے ہیں تو منہ کی بدبو ختم ہو سکتی ہے، منہ میں خوشبو نہیں پیدا ہو سکتی، لیکن امام نافع جب بات کرتے تھے تو منہ سے خوشبو کے بھرکے نکلتے تھے، جس طرح کہ باقاعدہ کسی نے لوبان سلگا دیا ہو اور پوری فضا کے اندر ایسی خوشبو ہو. تو ان سے باقاعدہ جب پوچھا، اصرار کیا گیا، تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، اگر تم اس پر اصرار کرتے ہو تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج سے اتنے سال پہلے حضور کو دیکھا تو حضور نے مجھے کہا تو قرآت پڑھنا، تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا تیری تلاوت مجھے اچھی لگتی تو پڑھ، تو کہتے ہیں میں پڑھنے لگا تو کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک میرے قریب لائے اور مجھ سے کہنے لگے دیکھ میں جیسے پڑھتا ہوں ایسا پڑھ، تو کہتے ہیں میں نے حضور کے ہونٹ کے قریب اپنے ہونٹ کو لے گیا اللہ اکبر خواب میں، اور میں نے جب تلاوت کی تو کہا حضور کی ہونٹ کی جو خوشبو میرے منہ میں خواب میں آئی ہے نا وہ ابھی تک جاری ہے. یہ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کتاب الروح کے اندر. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کی بھی دلیل ہے، اور یہ سرکار علیہ السلام کے لطیف اور اجمل اور اکمل ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا نفیس، اتنا نظیف، اتنا پارسا، اتنا پاکیزہ، اور بدن مبارک کو اتنا لطیف اور مشتبار بنایا تھا کہ اگر آپ خواب میں بھی اگر کسی سے بات کر لیں تو وہ بندہ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح حضرت امام بوسری نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. ایک جملہ میں یہاں پر آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں تاکہ شک آپ کے ذہنوں میں نہ پیدا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبوت کے 46 شعبوں میں سے، میری بیٹیاں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں تو یہ علم کی بہت بنیاد ہے بنیادی باتیں سمجھنے کے لیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ایک حدیث ہے 47واں حصہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نبوت سراسر غیب سے براہ راست ہوتی ہے. آپ اردو سمجھ رہے ہیں میری؟ جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ہماری عادت اللہ نے بنائی ہے کہ ہم ظاہر کا مشاہدہ کرتے ہیں، نبی کی طبیعت باطن کا مشاہدہ کرتی ہے. نبی وہ واحد، ابھی میں آگے ذکر کروں گا وقت رہے گا تو، آج بھی جمعے میں ہم نے اسی بات پر ڈسکس کیا تھا، نبی کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں انبیاء کی ذات کے حوالے سے باتوں کو جاننا ضروری اور لازم ہے. ابھی میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سن لیجئے، انبیاء وہ ہوتے ہیں جو غیب سے ایسے براہ راست ہوتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کے سامنے مشاہدے میں براہ راست ہوتے ہیں. جیسے ہم ظاہر کو بلا جھجک دیکھتے ہیں، جب آنکھ کھولا دیکھ لیا، یہی شان انبیاء کی ہوتی، جب آنکھ کھولا ملکوت کو دیکھ لیا، جب ارادہ کیا. تو اب عام بندہ غیب باطن انسین پوشیدہ رازوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو حضور نے فرمایا تو خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبی جس کو براہ راست دیکھتا ہے تو ایک بندے کو خواب میں اس کا 46واں نچلا درجہ دکھایا جا سکتا ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ امتی اور نبی میں فرق ہوتا ہے، جس چیز کو نبی براہ راست دیکھ رہا ہے اس چیز کی کچھ جھلک کو امتی 46واں درجے میں دیکھ رہا ہے، دوسرے درجے میں نہیں، 46واں درجے میں دیکھ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اور ہمارا ایک دو کا فرق نہیں، 46واں درجے سے زیادہ کا فرق ہے. اور جو ہم 46واں درجے میں دیکھ رہے ہیں وہ پردوں میں دیکھ رہے ہیں، اس لیے تو اس کی تعبیر کرتے ہیں، یعنی مغز ہے کھال کے اندر، ایک چھلکا نکالا، دوسرا چھلکا نکالا، تیسرا چھلکا نکالا، مغز تک پہنچے. تو خواب وہ ہوتا ہے جو رازوں کے اندر چھپا ہوتا ہے، کبھی سانپ دیکھ لیا، کبھی بچھو دیکھ لیا، کبھی کیا دیکھ لیا، کبھی توتا دیکھ لیا، کبھی پرندہ دیکھ لیا، کبھی جانور دیکھ لیا، کبھی پانی دیکھ لیا، لیکن اصل نہ وہ پانی تھا نہ وہ جانور تھا، اس کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے، اس شکل کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے. اب سننے والا کتنا باصلاحیت ہے، تعبیر کرنے والا کتنا باصلاحیت ہے، کہ وہ کس معنی کا انتخاب کرتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ہم اگر 46واں درجے میں بھی آ کر غیب کا مشاہدہ کریں تو وہ 100 پردوں کے اندر ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو بغیر پردے کے براہ راست دیکھتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب. علامہ ابن حجر نے یہی مطلب لکھا ہے، میں نے رمضان شریف میں وہ 46واں پورے درجے بیان کیے، اور محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے 46واں شعبے گنائے سرکار کی ذات کے. اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے بزرگوں کے استادوں کے صدقے ہم نے رمضان شریف کے اندر نیٹ پر موجود ہے وہ 46واں پورے طبقے علامہ ابن حجر نے لکھے بیان کیے ہیں. تو اسی طرح سچے خواب نبوت کے 46واں درجے میں سے ہے. تو امام بوشیری رحمہ اللہ نے جب قصیدہ بردہ شریف لکھا، اس قصیدے کے 160 اشعار ہیں. کتنے؟ 160 اشعار. بعض علماء نے 162 بھی کہا، لیکن دو اشعار اس میں الحاقی ہیں، لیکن 160 اشعار وہ ہیں جو حضرت امام بوشیری نے با کمال لکھے، اور یہ 160 اشعار وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا کو جو اللہ نے کمالات عطا فرمائے ہیں، تو کمالات کی مختلف جہتوں کا آپ نے بیان، کہیں میلاد کو لیا، کہیں علم کو لیا، کہیں اولاد کو لیا، کہیں اخلاق کو لیا، کہیں سیرت کو لیا، کہیں آپ کی حکمرانی کو لیا، یعنی سرکار دو عالم ہمارے آقا کو جو اللہ رب العالمین نے کئی کمالات عطا فرمائے جس کو انسان گھیر نہیں سکتا. امام بوشیری نے اس قصیدے کے اندر ایک ایک فصل الگ الگ کی، ایک فصل آپ کی شکل مبارک پر، ایک فصل آپ کے اقوال پر، ایک فصل آپ کے کردار پر، ایک فصل آپ کی اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات پر، ایک فصل آپ کی حکمرانی کے اوپر، ایک فصل آپ کی سیاست ملکی کے اوپر، یعنی تمام کو اشعار کے اندر بیان کیا. اور ایسا لہجہ، ایسے عربی، ایسی ادبیات اور علم عروض کے ایسے تسلسل کو لایا کہ بڑے بڑے شعرا انگلی چبا گئے کہ الفاظ کا انتخاب دیکھیں، باتوں کے لیے کیسا پہرا اختیار کیا گیا. تو پیغام جو دیا گیا اس میں وہ تو اپنی جگہ مسلم تھا، لیکن علم عروض اور علم شاعری کا جو احتیاط کیا گیا وہ بھی اپنی جگہ پر انقلاب تھا. اس کو یوں سمجھے جیسا ایک عام آدمی شاعر لکھے، شعر شاعری کرے اور غالب نے لکھا ہو. اب دونوں مضمون ایک بیان کر رہے ہیں، یعنی پھول گلاب کا پھول خوشبو دیتا ہے، گلاب کا پھول خوشبو دیتا ہے. عام جو غیر مشاق آج کل کا شاعر ہے وہ لکھے اور اسی بات کو غالب لکھے، تو مضمون تو ایک ہی ہے کہ پھول کی تعریف، لیکن وہ لفظ کون سا لائے گا، وہ پیرایا کون سا لائے گا، وہ نظم کون سا لائے گا. تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بات ایک ہے، لیکن جو علم ہے اور جو اس کا شعبہ ہے، اس میں امام بصری رحمہ اللہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے جس شعبے کو بھی لیا لیکن کمال الفاظوں کے ساتھ اس کی تعبیر کی، کمال لفظوں کے ساتھ اس کی تعبیر کی، اور یہ پورے اشعار 160 بنے. امام بصری رحمہ اللہ نے جب یہ اشعار مکمل کیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے. محبت سے کہو مرداروں کی طرح نہ بیٹھو، سبحان اللہ. ہاں، اور یہ فرمایا کہ بصری ذرا پڑھو میرے آگے وہ اشعار پڑھو. تو حضرت امام بصری نے جب پڑھے تو سرکار خواب میں اس قدر ان سے خوش ہوئے کہ سرکار نے اپنا دائنا ہاتھ ان کے آدھے بدن پر جہاں فالج لگا تھا اس پر پھیرا، اور پھیر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ اپنے سناخہ کو خالی نہیں لوٹایا حضور نے کبھی. آپ اگر حدیث پاک دیکھیں میرے بزرگو دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے اپنے اشتیاق، اپنی محبت، اپنے مطالعے کو ہم بڑھائیں، کیونکہ یہ سیرت پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ حضور سے اپنی معلومات کو بڑھانے کا مہینہ ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے تو اس لیے طبیعتیں پہلے سے تیار ہو جاتی ہیں. تو اس غرض سے اگر آپ مطالعہ نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک مطالعے کی محفل ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور خود کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے نالج میں انتخاب ہو، اور یہاں سے اٹھنے کے ساتھ ہم وہی لکیر کے فقیر نہ رہیں بلکہ ان باتوں کو یاد کر کے اپنے علم کو آگے بڑھا جائیں اور ہم اس کو جمع کریں، کیونکہ تعلیم کی محفل ہے، یہ شور شرابی کی محفل، یہ تعلیم کی، یہ نالج کی محفل ہے، ایک مطالعہ، ایک بہام مطالعاتی، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم اپنی جستجو کے لیے آئے ہیں. ہر بندہ اپنے گھر میں کھاتا ہے، قالین پر بیٹھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن میں اور آپ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں اپنے مطالعے میں اضافے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہی علم ہمیں حضور کی معرفت اور پہچان دے گا. غلط باتیں ذہنوں سے نکلے گی، صحیح باتیں سامنے آئے گی، تو ہم اپنا رشتہ حضور سے اور قریب کر سکتے ہیں. اور پھر وہ بعید نہیں کہ امام بصری کے قدموں کے صدقے ایک رات ہمیں بھی ایسی مل جائے کہ جناب غفلت کی چادر ہٹ جائے اور دیدار مصطفیٰ ہو جائے، ایسا ہو جائے. تو توجہ کیجیے، حضرت امام بصری رحمہ اللہ کے آدھے بدن پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، اور سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب سرکار کی کوئی ثنا کرتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ناتخواں کو خالی نہیں چھوڑتے، بلکہ حضور نے حضرت کعب بن زہیر، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، یہ بڑے جلل قدر صحابہ ہیں جو حضور کے دربار کے شاعر تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس حضور کے چچا خود، یہ بڑے شعرا میں سے تھے، اور سرکار اکثر ان سے کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ پڑھو. یعنی نعت کا دین اسلام میں اس قدر دخل ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان المؤمنہ یجاہدو بسیفہی ولسانہی، فرما میرا مومن غلام میرے لیے دو طریقوں سے جھگڑتا ہے، ایک تلوار سے جھگڑتا ہے اور ایک زبان سے جھگڑتا ہے. فرمایا مومن جو ہے وہ دو طریقے سے دشمن سے جہاد کرتا ہے، ایک زبان سے کرتا ہے، ایک تلوار سے کرتا ہے. تلوار کا جہاد کون سا ہے؟ جو غزوے میں ہوا. اور زبان کا جہاد کون سا ہے؟ جو حضور کی شان میں کلمات کہے گئے اور یہودیوں کے دلوں پر غم آنا شروع ہو گیا، منافقوں کے دلوں پر غم آنا شروع ہو گیا، اور جو حضور کے بے ادب تھے وہ پریشان ہو گئے. پھر حضور نے، یہ بھی الفاظ موجود ہے بلکہ یہ تو شرح جامی کے اندر بھی موجود ہے، یعنی کلام، یعنی کلمہ جو زبان سے نکلتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے زخم دینا، کیونکہ الفاظ جب زبان سے نکلتے ہیں تو تلوار کا زخم جو ہے وہ سوکھ سکتا ہے لیکن لفظوں کا زخم جو ہے وہ سوکھ نہیں سکتا. بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب فتح مکہ ہوا نا، تو جب سرکار، بلکہ فتح مکہ نہیں، جب سرکار عمرے کی قضا کے لیے آئے، جو 6 سے 7 ہجری کو جب سرکار جو 6 ہجری کو سرکار نے حدیبیہ میں عمرہ نہیں کیا اور لوٹ کر گئے، کافروں نے آنے نہیں دیا، تو اس عمرے کی قضا جب سرکار دوسرے سال کرنے کے لیے آئے تو سرکار کے غیرت مند صحابی عبداللہ بن رواحہ مکے کے اندر چل رہے تھے اور کفار کے خلاف اشعار پڑھ رہے تھے زور زور سے، تو حضرت عمر نے ان کو دبایا کندھے سے، فرما چپ رہو، سرکار ساتھ میں تم کیا کر رہے ہو؟ سرکار نے فرما عمر چھوڑ دو، جو پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے. یہ جو پڑھ رہا ہے یہ صحیح پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے دو. پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے کلمات میرے دشمنوں کے سینوں پر ایسا زخم ڈال رہے ہیں کہ تمہاری تلواروں کا زخم سوکھ سکتا ہے لیکن یہ زخم ان سے نہیں سوکھ سکتا. تو اسی لیے سرکار کے دربار کے شاعروں میں سب سے بڑا نام حضرت حسان کا ہے. میں تو ایک حدیث پاک میرے دوستو بزرگوں پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ سرکار کا داد دینے کا طریقہ کیا ہے.
ناتخواں کو داد دینے کا آقا کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت حسان کو حضور نے منبر پر بٹھایا, خود زمین پر بیٹھے. اس سے پتا چلا کہ اوپر بیٹھنا صحابہ کا طریقہ ہے, نیچے بیٹھ کر حضور کی شان سننا یہ خود حضور کا طریقہ ہے. سرکار نے ان کو منبر پر بٹھایا اور حضرت حسان کو شعر پڑھنے کہا. حضرت حسان نے کچھ شعر پڑھا, لیکن حضرت حسان کیسے مزاج کے تھے, ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہتے فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد وقاء لعرض محمد منكم وقاء. حضرت حسان کہتے ہیں کہ بے شک میری ماں اور میرا باپ اور میری عزت, ان ابی و والدتی و عرضی, میرا باپ اور میری ماں اور میری عزت, عرضی لعرضی محمد منکم وقا, یا رسول اللہ آپ کی عزت پر میری عزت بھی قربان, میرے باپ کی عزت بھی قربان, میری ماں کی عزت بھی قربان. اسی قسم کے اشعار تھے. سرکار اتنے خوش ہوئے کہ سرکار نے چادر ایسے اٹھا کر پھینکی ان کے پاس. بڑی قیمتی چادر حضور کے پاس تھی, بڑی قیمتی بولیے چادر حضور کے پاس تھی. یہ نہیں کہا کسی صحابی سے کہ لو اور جا کر دو, بلکہ سرکار نے چادر کو پھینکا, فرمایا لے پکڑ, حضرت حسان کو ممبر پر پھینکا. تو یہاں پر لوگ کہنے لگے کہ چادر پھینکا. میں نے کہا چادر نہیں, جملہ جتنا بلند تھا تو دینے کا انداز یہی بنتا ہے. توجہ ہے, یعنی چادر حضور نے پھینکی ان کی طرف. اس سے کئی مسئلے نکلتے ہیں, لیکن ذہن کا چاہ ہوگا میں اس طرف نہیں جاتا. صرف میں بات بتا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدیہ دیا وہ پھینک کر دیا. لوگ کہہ رہے آپ پھینک کر دیتے ہیں. میں نے کہا تمہاری نظر نوٹ کے اوپر ہے, ہماری نظر جملے کے اوپر ہے. آپ پھینکنے پر پریشان ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ نے جو چیز پھینکی ہے وہ چادر پھینکی, وہ بھی قیمتی شے تھی, لیکن یہ پھینکنا بتا رہا ہے کہ تم جس چیز کو دیکھ رہے ہو وہ سرکار کی چادر مبارک تو قیمتی ہے, لیکن جس چیز پر ڈالا گیا وہ جملہ اس نے کتنا بڑا کہا ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک حدیث کے اندر نعت خواہ کو ہدیہ دینے کا بھی ملتا ہے. حضرت حسان, حضرت امام بوسری کے بدن پر جب حضور نے ہاتھ پھیرے اور اپنی چادر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دی, سردی میں پہننے والی چادر کو بردہ کہتے ہیں. حضرت شرف الدین بوسری رضی اللہ عنہ کی جب آنکھ کھلی تو چادر مبارک گود میں تھی, اور اسی ہاتھ سے انہوں نے پکڑا جو ہاتھ کئی مہینوں سے کام نہیں کر رہا تھا, اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. اٹھ کر بیٹھے, وہ پورا کمرہ خوشبو سے معطر تھا. اس وقت کی نماز آپ نے ادا کی, اور نماز ادا کر کے جب باہر نکلے تو تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. آگے گلی کے اندر اللہ کے ایک بڑے نیک بندے رہتے تھے, وہ سامنے آئے اور بوسری سے کہنے لگے ارے بوسری وہ قصیدہ تو سنا دو. تو حضرت امام بوسری نے تو کئی قصیدے لکھے تھے, انہوں نے فرمایا کون سا قصیدہ؟ کہا اچھا کون سا قصیدہ؟ وہی سنا جو رات کو رسول اللہ کو سنا رہے تھے. تو یہ اہل اللہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا. درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس قصیدے کے حوالے سے ہمارے علماء نے بلکہ تسلسل لکھا کہ عمر میں برکت کے واسطے سے, دفاع بلا کے واسطے سے, بارش نہ ہو تو اس واسطے سے, غربت ہو جائے اور تنگ دستی ہو جائے اس وجہ سے, جو اولاد نریدہ چاہتا ہے وہ, جو مشکل کی آسانی چاہتا ہے وہ, جو ایک بار پڑھ کے دم کرے وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا. ایسی حال کئی سو اس کی جو ہے, جو جس نے جو مشاہدہ کیا, پڑھ کے جو چیز پایا, اس نے آنے والوں کے لیے وہ نصیحت لکھ دی. تو حضرت امام بوسری کا یہ قصیدہ, مشہور زمانہ قصیدہ, بہت مبارک وصیت ہے. ان تمام چیزوں کے اندر جو خاص طور پر قابل غور چیز ہے, جس چیز کو آپ نے بنیاد بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے. اب یہاں سے میں موضوع کو اختصار کے ساتھ چند باتوں میں آپ کی توجہ کے ساتھ لے کر جانا چاہوں گا. بڑی توجہ سنی, آج جمعے کے دن بھی ہم نے اس بات پر بحث کیا ہے, اور جمعے کے خطبے میں بھی تقریباً 25 منٹ ہم نے اسی بات کو ذکر کیا. امام بوسری نے اپنی کلام کا جو مرکز بنایا وہ ذات مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف, کمالات, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کی زینت, آپ کی خوبصورتی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست, اخلاق, تمام چیزوں کو ذکر کیا. یہاں سے ایک بات کھلتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, لیکن نبوت کے حوالے سے اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں, ہوتے وہ انسان ہی ہیں, لیکن ایسے انسان ہوتے ہیں کہ کوئی انسان ان کے ہم پلہ نہیں ہوتا. ایک بات ذرا توجہ کیجیے گا, انبیاء کا منصب ایک ہے کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان سفارت والے ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لائے، ادھر کی بات ادھر لے گئے۔ انبیاء کے بارے میں ہمارے علماء نے جب میں کسی کتاب کا نام نہیں لیتا، بس یوں کہتا ہوں اجماعاً کہ کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں تو میں کس کتاب کا نام آپ کے سامنے، یہ اصول ہے۔ انبیاء کون ہیں؟ نبی کی ذات کو سمجھیے تو محبت اس میں اور بڑھے گی، اور یہ دور اتنا ہے کہ جہاں مغرب ہمارے سر پر آ چکا ہے تو حضور کی ذات پر یقین ہمیں بہت کامل کرنے کی ضرورت ہے شک سے بچنے کے لیے۔ جہاں خاکوں کی ایک غلاظت سامنے لائی گئی ہے، جہاں ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، جہاں اس قسم کا لٹریچر لکھا جا رہا ہے کہ جو نوجوان کے ذہن کو منتشر کرتا ہے جھوٹ پر مبنی، وہاں ضرورت ہے کہ جو بنیادی اور اصل انبیاء کا تعارف قرآن و سنت کے اندر اس کو ہم سمجھیں تاکہ ہمارے دلوں سے شک نکلے اور انبیاء کے ساتھ اور بالخصوص ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہمارا یقین مضبوط سے مضبوط ہو جائے۔ اس تناظر میں اس کا پہلا تعارف میں عقلیات کے حوالے سے کرتا ہوں۔ میں نے جمعے کے اندر تو تقریر یہ کی تھی، اگر وقت ملے تو اس کو آپ سن لیجئے گا، کہ جب اسلام بخارا میں پہنچا، سمرقند میں پہنچا، ماوراء النہر پہنچا، ان علاقوں میں پہنچا جہاں فارسی زبان بولی جاتی تھی، وہاں اسلام کو سب سے بڑی پریشانی یہ پہنچی کہ وہاں لوگ شکی مزاج تھے، یقین دور تھا، وہ سب سے پہلے شک کرتے تھے بعد میں یقین کرتے تھے۔ اہل عرب وہ ہے کہ ہاں تو ہاں، نہ تو نہ، عرب کا مزاج یہ ہے، وہ پختہ مزاج ہو، وہ نہیں ہے تو مر جائیں گے، نہیں مانیں گے، اور مان لیا تو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ جب اسلام کی فتوحات عرب سے باہر نکلی اور اسلام عجم کے اندر پہنچا تو عجم کے لوگ عقل کے بڑے شہدائی ہوتے ہیں اور بک بک کرنے والے ہوتے ہیں، تو اسلام کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیش آیا جب یونانی فلسفر اپنی تمام طاقتوں کو لے کر اسلام پر شبہات کھڑا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اسلام کی وہ باتیں جو زبان مصطفیٰ سے نکلی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم حضور پر اعتماد کر کے تمام چیزوں کو مانتے ہیں، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، توجہ سے سنیے، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا اور فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جب حضور نے کہہ دیا تو ہم نے سب مان لیا۔ تو یہ باتیں تو انسین چیزیں نبی پاک کے کہنے پر آپ پر اعتبار کر کے میرے اور آپ کے لیے ماننا اللہ نے آسان کر دیا، لیکن وہ بندہ جو ملحد ہے، بغضی ہے اور عقل کا شیدائی ہے، وہ کہتا ہر چیز میں تجربے سے مانوں گا، پروسیس سے مانوں گا، اور جو چیز نظر آئے گی وہ مانوں گا، جو چیز عقل میں آئے گی وہ مانوں گا، تجرباتی سے ہٹی ہوگی تو میں نہیں مانوں گا۔ اب انہوں نے اسلام پر سوال کھڑا کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے تو اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال کوئی ٹھوس چیز تھوڑی ہے، اس کا وزن ہی نہیں ہے، کیسے تولے جائیں گے؟ تم کہتے ہو جناب جو ہے کہ وہ نبی پاک آسمان پر گئے اور آسمان کے دروازے کھلے، تو آسمان تو لطیف ہے، دروازے تو ٹھوس چیز میں ہوتی ہے، یعنی اس قسم کی عقلی شبہات انہوں نے کھڑے کیے۔ ان چیزوں کو تو چھوڑیے، وہ تو اللہ ہی کے منکر تھے، معاذ اللہ ملحد تھے، وہ کہتے تھے خدا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا، ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اس قسم کی چیزیں انہوں نے عقلیات۔ جب اسلام ان لوگوں کے درمیان پہنچا تو پھر دو صدیاں بڑی خلفشاری کی گزری ہے اور اس میں بڑی پریشانی ہوئی ہے، کیونکہ اب تک علم یہ تھا، علم اب تک یہ تھا کہ بھائی رسول اللہ نے فرمایا یہ مان لو، رسول اللہ نے فرما دیا یہ نہیں مانو، سب کا دار و مدار حضور پر تھا۔ اب تک مدرسوں میں صرف قرآن و سنت پڑھائے جا رہے تھے، لیکن جب یہاں پر آ گئے تو ہمارے علماء نے باقاعدہ طور پر ایک علم کو ایجاد کیا جس کو علم منطق کہتے ہیں اور علم فلسفہ، کیونکہ ان کی عقلی جواب دینے کے لیے عقلی اصول بچوں کو پڑھایا گیا، تاکہ عقلی اصول کی بنیاد پر عقلیات کے جامع میں اسلام کی حقیقت کو ڈال کر لایا جائے۔ اگر ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ عقل سے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر مثال عقلی لا کر سامنے رکھو تاکہ ان کے لیے راہ فرار نہ ہو اور وہ اسلام کو قبول کریں۔ اس میں بہت بڑا کام حضرت امام غزالی نے کیا۔ آپ کی زندگی مبارکہ تھی 55 سال، 40 سال آپ فلسفوں سے لڑتے ہی رہے، 15 سال صوفی رہے ہیں آپ، پھر سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے، اور 15 سال پھر یحییٰ العلوم، یہ ساری کتابیں بات کی ہیں، تصوف کی طرف آئے، لیکن ابتدائی 45 سال جو آپ کی زندگی کے یا 40 سال ہے وہ مناظروں میں ہیں، اور آج بھی آپ کی کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے فلسفے کی بنیادوں کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ صرف اسلامی فلسفر نہیں بلکہ اسلامی فلسفر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے نزدیک بھی معتبر ہیں جن کے نزدیک منتہا اور علم عقلیات ہیں. آج بھی یورپ اور دیگر علاقوں کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ کی تحریر کردہ ان کتابوں کے تراجم پڑھائے جاتے ہیں علم فلسفہ کو سمجھنے کے لیے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، حضرت امام عشری، یہ سن تھوڑی خشک بات لگے گی لیکن آگے جب موضوع کھل جائے گا تو اس کی دلیلیں میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اب ہم چل رہے ہیں نبی کے تعارف پر. نبی کے تعارف پر، اور نبی کا تعارف عقل کے طور پر کیسا ہو سکتا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اور ان بزرگوں نے جو کام کیا وہ بنیادی کام کیا. پہلی یہ چیز کہ ہم کیسے مانیں اس بات کو کہ نبی کہہ رہا ہے جنت ہے دوزخ ہے. امام غزالی نے فرمایا، یہ تو بات اس بچے سے پوچھو جو کے جی ون اور نرسری میں گیا تھا، تو بلیک بورڈ پر اس کے استاد نے ایک لمبی لائن کھینچ کر الف کہا تھا، تو بچے نے تو کوئی دلیل نہیں مانگی. استاد نے کہا یہ الف ہے، تو بچے نے کہا کہ جی ہاں یہ الف ہے. کسی نے بچے سے پوچھا بعد میں جوان ہونے کے بعد اور مکمل ڈگری پانے کے بعد کہ ان الفاظوں کو جو بلیک بورڈ پر لکھا گیا تھا اور تیرے استاد نے جس طرح پڑھایا تھا وہ ایسے ہی تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا استاد اس کی دلیل ہے، میں نے اپنے استاد پر اعتماد کیا اور صحیح بندے پر اعتماد کیا. اس لیے دیوار پر لکھے ہوئے، بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے نقوش اپنا ایک معنی رکھتے تھے، اپنی ایک زبان رکھتے تھے، اپنا ایک علم رکھتے تھے. وہ مجھے سمجھ میں آیا. فرمایا جس طرح ظاہری علوم کو حاصل کرنے کے لیے اور مادیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک استاذ کے اعتماد پر چھوڑا جاتا ہے اور پھر اس اعتماد سے وہ کتاب سے جو پڑھائے جو ترجمہ کرے اس پر یقین کیا جاتا ہے، اور پھر آگے جا کر ایک کھڑکی کھلتی ہے اور علم اور تحقیق کی جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ ہم نے صحیح سمجھا. فرمایا اسی طرح مذہبیات اور روحانیت کے اندر نبی وہ ذات ہوتی ہے جس پر بنیاد باندھ کر ماں باپ طبیعت اور امور غیب کو اس کے ذریعے سمجھا جاتا ہے. یہ قریب لا کر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ رضوان کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک بات اب میں تھوڑی سی بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. ایک بات حضرت امام رازی نے بڑی پیاری کی ہے، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو سرے سے خدا نبی کو مانتے ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ عالم، یہ کائنات ایک تسلسل فطرت ہے، ایک کے اوپر ایک چیزیں ہیں. فرمایا دیکھو غور کرو، ایک بات کو ذرا توجہ کے ساتھ غور کرو کہ پہلے جمادات جیسے پتھر، اس میں نہ حس ہے نہ عقل ہے، نہ اس میں حس ہے سینس ہے اور نہ اس کے اندر عقل ہے اور نہ اس میں ادراک ہے. فرما اس کے اوپر ایک درجہ آ جاتا ہے نباتات کا جس میں نمو اور حس ہے لیکن عقل نہیں ہے. اس کے اوپر ایک درجہ آ جاتا ہے انسان کا جس میں نمو بھی ہے، حس بھی ہے، ادراک بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن عقل کے اندر جو کمالات ہیں وہ ہر انسان پر نہیں کھلے. ایک نیرا دیہاتی ہو اور ایک بہت بڑا پروفیسر ہو، کتنا فرق ہے دونوں کی سمجھ میں. ایک قبائلی بالکل بدو ہو اور ایک شہری ہو، کتنا فرق ہے. تو فرمایا جیسے جمادات کی صلاحیت سے لے کر انسان کی صلاحیت میں درجہ بدرجہ فرق تھا، پھر انسان کے بھی سارے کمالات نہیں کھلے. انسان میں بھی جو دیہاتی تھا اور جو پڑھا لکھا تھا، جو جاہل تھا جو عالم تھا، جو بالکل گاؤں کا پینڈو تھا اور ایک شہری تھا، ان دونوں کے مزاج، مشاہدے اور علم کے اندر فرق تھا. تو فرمایا جیسے یہ طبقاتی فرق سمجھ اور علم کا بڑھتا چلا گیا، اسی طرح وہ با کمال انسان کے جو علم میں ماہر ہوتے ہیں ان میں ایک اوپر کا درجہ نبی کا ہوتا ہے، جس کو اس نیچے درجے کے انسان پر ایسی فضیلت ہوتی ہے جیسے اس عالم کو اس جاہل کے اوپر تھی، اس کے کردار کے ذریعے، اس کے عمل کے ذریعے اور اس کے معاملات کے ذریعے. اور فرمایا خصوصاً دیکھیے جس طرح ایک بالکل جاہل شخص کا کسی چیز کو محسوس کرنا اس کا انداز کیسا ہے، اور ایک پڑھے لکھے آدمی کا کسی چیز کو آبزرو کرنا، اس کو محسوس کرنا، اس کا انداز کیسا ہے. ایک جاہل آدمی کا کسی چیز سے نتیجہ نکالنا کیسا ہے، اور ایک عالم کا اور ایک پڑھے لکھے آدمی کا کسی شے سے نتیجہ نکالنا کیسا ہے کا فرق ہے. فرما جیسا علم ہوگا ویسے مقدمات کو ترتیب دے کے وہ نتیجہ نکالے گا، کیونکہ اس کا علم، اس کا تجربہ اوپر ہے. فرما اسی طرح جتنے تجربے کار انسان، جب ہم نے اس بات کو مان لیا کہ ایک کے اوپر ایک انسان علم کی صلاحیتوں سے کھلتے چلے جاتے ہیں، فرما اسی طرح نبی ہوتا تو انسان ہے لیکن اس کا مرتبہ اور مقام علم و تحقیق سے اتنا ہوتا ہے کہ جس طرح عام بندہ عقل کے ذریعے رہنمائی لے کر مجہول چیز جو سامنے موجود نہیں ہے اس کو جانتا ہے، تو نبی کی عقل اتنی پابند اور اتنی کشادہ اور اتنی مضبوط اور باکمال ہوتی ہے کہ وہ مشاہدے کو نہیں، وہ براہ راست غیب کا مشاہدہ کر لیتی ہے. یہ باتیں وہ تھی جس نے، میں نے بہت مختصر کیا آپ کے ذہنوں کے مطابق، کیونکہ میں کوئی کلاس تو نہیں پڑھا رہا، ایک تقریر کر رہا ہوں. مختصر یہ کہ ان باتوں سے وہ بڑے متاثر ہوا اور وہ قریب آ کر امام غزالی سے مزید پوچھنے لگے کہ دیکھیے اور کیا بات ہے. فرما نبی کی زندگی خود ایک انقلاب اور خود نبوت کی دلیل ہوتی ہے. کہنے لگے کیسے؟ آپ نے فرما ہمارے نبی کو دیکھیں، آپ ہمارے نبی مکرم جس ماحول میں رہے وہ سارا عرب کا جہالت کا ماحول تھا. توجہ کر، توجہ ہے، جس ماحول میں ہمارے آقا نے زندگی گزاری پورا ماحول وہ جہالت کا ماحول تھا. یعنی جب سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس سے پہلے صحابہ تیار نہیں ہوئے، کون سی ایسی برائی تھی جو اس ماحول کے اندر نہیں تھی؟ ایک بات، اور پھر حضور ہیں بھی امی، ایک تو سارا ماحول جہالت والا ہے، پھر حضور ہیں بھی امی. امی سے مراد کیا؟ نہ حضور نے کوئی کتاب پڑھی، نہ مطالعہ کیا، نہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کو جاننے کے لیے سفر کر کے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، نہ کسی استاد کو لیا. بڑی پتے کی بات امام غزالی نے کی. فرمایا دیکھو اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں ایک تو یتیم تھے، یعنی بچپن میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ آپ کو یتیم کرنا، اللہ اکبر، یہ خود اس بات کا بڑا وصف تھا. یہ میں کمال ذکر کے طور پر کہہ رہا ہوں اور یہ آپ کی شان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وہ اما اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو جب آپ سے والد لیا تو پھر آپ کی ہم نے پرورش کی. آپ کو یتیم رکھنا یہ عیب نہیں تھا، یہ آپ کی ذات میں کمال تھا. کوئی اور بچہ یتیم ہو تو یہ اس کے لیے عیب ہو سکتا ہے، لیکن حضور کا یتیم ہو کر اتنا باصلاحیت ہو جانا یہ سب سے بڑے کمال کی چیز ہے. اتنی زبردست پرورش خود بخود ہو جانا کہ ساری انسانیت بولنا آپ سے سیکھے، چلنا آپ سے سیکھے. یعنی بظاہر کوئی سرپرست نہیں ہے. ایک بات، جس معاشرے میں حضور رہے، آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا، دادا جان کا وصال ہوا، چچا کی کفالت میں رہے، چچا کی پہلے سے بہت عیال تھی. ایک بات، جس معاشرے کے اندر حضور رہے ہیں وہ سارا معاشرہ جو ہے وہ جہالت پر مبنی معاشرہ ہے، اور حضور پھر خود بھی امی ہیں. لیکن جب حضور نے گفتگو کرنا شروع کی تو لوگوں کی عقلیں حیران ہو گئی. آپ کی اخلاقیات، آپ کا کردار، آپ کی سیاست، پھر جب آپ نے غلبہ پکڑا، جب پوری ریاست آپ نے بنائی، تو سیاست ملکیہ میں ہزار ذہنوں کو ایک تسبیح کے دانے کے ساتھ جوڑا، ہر چیز کے اصول آپ نے مرتب کیے، اور آج 15 صدیاں گزر گئی، ماہران علم آپ کے بیان کردہ فرامین کی تحقیق کر کر کے عاجز ہو گئے ہیں، لیکن اس کے معنی ختم نہیں ہوتے. تو یہ معجزے کی دلیل، یہ نبی ہونے کی دلیل نہیں، تو اور کون سی دلیل؟ یعنی ایک شخصیت کو بظاہر سارے اسباب سے ہٹایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترانا، کیونکہ سرکار کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل تو قرآن خود ہے. قرآن جب اترا تو سرکار نے جب یہودیوں سے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات بیان کیے جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ کے وہ واقعات، بلکہ حضرت عیسیٰ کے واقعات پر تو اتنا زوردار کلام قرآن نے سورہ المائدہ میں کیا. عیسائی مشنری پوری اس بات پر کنفیوز تھی کہ عیسیٰ کون ہے، خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں کیا، ہیں کیا. یہ سب سے پہلے نبی پاک نے 8 ہجری میں علیہ الصلوۃ والسلام سورہ المائدہ کے نزول کے وقت کہا، خبردار عیسیٰ کے بارے میں یہ جو بھانت بھانت کی بولی بولی جا رہی ہے یہ سب غلط ہے. عیسیٰ کون ہے؟ فرما عیسیٰ اللہ کا کلمہ، اللہ کے بندے ہیں اور روح ہیں، اور پاک مریم سے پیدا کیے گئے. اب کوئی پوچھے یہ باتیں حضور کو کیسے پتا چلی؟ آپ نے کوئی کتاب پڑھی؟ یہ عقلیات میں آپ تو مان رہے ہیں کہ جناب وحی کے ذریعے ہوا، لیکن حضور کو یہ کیسے پتا چلی؟ سرکار نے کہاں مطالعہ کیا؟ سرکار نے تو کسی کو استاد نہیں رکھا، آپ کا تو کوئی استاد نہیں تھا، آپ امی ہیں. یعنی آپ امی ہیں سے مراد یہ کہ آپ کا کوئی استاد نہیں، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، لیکن ہر بات ہر وقت، چاہے وہ عقائد کی تھی، چاہے وہ تاریخ کی تھی، چاہے وہ حالات کی تھی، چاہے وہ دور کی تھی، چاہے وہ کردار کی تھی، چاہے وہ معاشرت کی تھی، چاہے وہ تمدن کی تھی، چاہے وہ تہذیب کی تھی، ہر بات نبی پاک نے وہ کی جو ایکوریٹ اسی چیز کے لیے تھی۔ تو یہی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بغیر وسائل کے جو اتنا بڑا باصلاحیت ہوا، یقیناً یہ بندہ خود نہیں کر سکتا، ان کا رابطہ غیب سے تھا، وہی سے تھا، اس لیے تو یہ صلاحیتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو یہ انبیاء کی ذات پر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے وہ بنیادی اقوال ہیں۔ اور دوسری بات، نبی کے نبی ہونے کی دلیل، ایک تو یہ کہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے معاملات۔ اس لیے آگے چلیے، نبی جب یہ کہتا ہے نا کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، علماء نے سوال کیا کہ نبی نبی ہے کیسے پتا چلے گا، کیا دلیل ہے؟ فرما نبی کا خود وجود دلیل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو دانشمند ہوتے ہیں، فہیم ہوتے ہیں، فہیم المزاج ہوتے ہیں، جن کو عقل ہوتا ہے، پرکھنے کا طریقہ آتا ہے، وہ جب دیکھ لیں تو سمجھ جاتے یہ نبی ہے۔ جیسے میری ماں سیدہ ختیجہ، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک ایک چیز بتاتا تھا، کیونکہ سرکار نے جب پہلا سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا تو ابو طالب نے سیدہ ختیجہ سے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ میرا بھتیجا، اس کا نام تو تم سن چکی ہو، وہ جس مال کو خریدتا ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ خریدتے ہیں، وہ جہاں جاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف بالکل 20 سال سے کچھ اوپر کی ہے، تو ابو طالب نے یہ کہا کہ تم مجھے تو اجرت دے رہی ہو، یعنی مضاربہ، یعنی میں چیز لا رہا ہوں، فروخت کر رہا ہوں، اتنا فیصد میرا ہے، تو میں اپنے بھتیجے کو لے جاؤں گا تو کیا فیصد ہوگی؟ اس پر بات ہوئی، فیصد طے کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے، پیسہ حضرت ختیجہ ہوگا ہوگا، مال یہ۔ لیکن سیدہ ختیجہ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میرا غلام بھی ساتھ جائے گا۔ ابو طالب نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب ابو طالب سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال کی حفاظت کے لیے، لیکن سیدہ ختیجہ کچھ اور سمجھ رہی ہے۔ وہ ان ظاہر سی بات ہے، سیدہ ختیجہ کا لقب مبارک طاہرہ تھا، عرب کے مشہور تجار میں آپ کا شمار ہوا، اس معاشرے کے اندر عفیف پارسا اور شریف خاتونوں میں سب سے بڑا نام سیدہ ختیجہ کا تھا۔ سیدہ ختیجہ کو جب غلام آ کر یہ بتاتا تھا کہ وہ ایسا بولتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، کیونکہ دانشمند تھی، فہیم المزاج تھی، عقل مند تھی، تو عقل ان کو یہ کہتی تھی کہ یہ بندہ معمولی نہیں ہے، اس کو معجزہ عقلی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے نا کہ چاند دو ٹکڑے کرو تو ہم نبی بنا، ہاں آپ کو نبی مانیں گے، یہ حجتی لوگ ہوتے ہیں، یہ معجزہ حسی ہے جس کو دیکھ کر ماننا۔ ایک معجزہ عقلی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، آپ کی عقل خود بتائے گی کہ یہ بندہ غیر معمولی ہے، اس کے بولنے کا انداز بتا رہا ہے، اس کا بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے، اس کے چلنے کا انداز بتا رہا ہے، چیزوں کو مرتب کرنے کا انداز بتا رہا ہے، یہ جب بات کرتا ہے سلیقے سے بالکل نقطہ تک پہنچتا ہے، ایسی رفتار تو کسی شخص کی عقل کے اندر نہیں، یہ بندہ کیسے کر رہا ہے؟ تو بندہ جب خود دانش مند، ہوش مند، دانشور اور عقل اس کے اندر ہو تو وہ اس چیز کو سمجھتا ہے، جیسے آپ خود چیز کو بظاہر دیکھتے ہیں، عقل سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو حضرت ختیجہ کو جب نبی پاک کے واقعات ان کے غلام آ کر بتاتا تھا تو حضرت ختیجہ، کیونکہ سب کو انتظار تو نبی کا تھا، حضرت ختیجہ سمجھ گئی کہ عرب میں رہنے والے لوگ تو بالکل بدو قسم کے ہیں، لیکن جو بات یہ محمد کی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی غیر معمولی باتیں ہیں، اور ایسی معمولی غیر معمولی باتیں ہیں یہ پچھلوں میں بھی نہیں ملتی۔ انسان ہو کر ایسے کام کر رہا ہے، اتنی شرافت کی بات کر رہا ہے، اس معاشرے میں کر رہا ہے، انہوں نے اپنے غلام کو پیچھے لگا دیا، حضرت ختیجہ نے اپنے غلام کو پیچھے لگا دیا۔ اب وہ غلام ایک ایک بات لا لا کے سیدہ ختیجہ کو بتاتا تھا، حضور نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، 25 سال میرے آقا کی عمر ہو گئی ہے، 25 سال عمر شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب سیدہ ختیجہ اس نتیجے پر مکمل پہنچ گئی اپنی عقل سے کہ اس بندے کی صلاحیت بتا رہی ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، تو آپ نے اپنے آپ کے چچا ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، اتنا میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بھتیجے سے میرا نکاح ہو جائے۔ خود انہوں نے کہا، سید ختیجہ نے خود کہا، ان علامات کو دیکھ کر۔ کئی لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر لوگ تھے، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، لیکن سب کو ریجیکٹ کیا آپ نے، کیونکہ آپ خود جس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ وہ چاند میرے آنگن میں آئے۔ ایک ایک ادائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، بولنا، آنا، لوگوں نے جب یہاں تک کہ اپنے غلام سے پوچھتی تھی کہ جب لوگ ملتے ہیں تو ان سے کیسے ملتے ہیں، کہا لوگوں کو ہم خود دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل ساکت اور جامد ہو کر ملتے ہیں، بندہ انتشار میں ان کے سامنے آتا ہے، ان کو دیکھتا ہے بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایک چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی وہ لا کر میری ماں سیدہ ختیجہ کو بتاتے ہیں. سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، خطبہ پڑھا ہے، نکاح ہو گیا. اب سرکار بھی چھپے ہیں، وہ بھی چھپے ہیں. 15 سال گزر گئے. کتنے؟ شادی کو کتنے 5 سال گزر گئے. سیدہ ختیجہ 40 سال کی. کتنی سال کی بولیے؟ 40 سال. حضور 25 سال کے. حضور کتنے بولیے؟ اب ٹھیک، حضور کی عمر 40 سال جب ہوئی اور سیدہ ختیجہ کی عمر 65 سال کے قریب ہوئی، 55 سال کے قریب ہوئی، 55 سال کے قریب ہوئی. اب یہ 15 سال تک خاموشی مشاہدہ گھر میں چل رہا تھا. پہلے تو غلام کے ذریعے تھا، اب جب شادی ہو گئی ہے تو بیوی تو شوہر کو سب سے زیادہ جانتی ہے. اب جو پہلے باہر سے سنا تھا اب اس کا تجربہ گھر میں کر رہی ہے، اور ایسا ادب وہ کر رہی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی تاریخ اس کو نہیں بیان کرنے سے قاصر ہے. این وہ وقت آیا جب پہلی وحی آئی حضور پر، اور یہ عجیب و غریب معاملات تھے. جب پہلی وحی جب حضور پر آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہلی وحی حضور کے سینے پر آئی بخاری شریف، سرکار آئے اور آ کر سیدہ ختیجہ کو یہ کہا کہ میرے جسم پر کپکپی ہے، اور میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس کی ہیبت سے میرا سینہ کانپ رہا ہے اور مجھے کپکپی لگی ہوئی ہے، زم ملونی، مجھ پر چادر ڈالو. سیدہ ختیجہ کیونکہ 15 سال یہاں دیکھ رہی تھی اور 5 سال پہلے سے آپ کے ادا، ایسا معاملہ کبھی ہوا نہیں. سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو لٹایا اور سرکار کے بدن مبارک پر چادر ڈالی، اور چادر ڈال کر پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتی رہی. فرما ہوا کیا؟ کہا میں غار میں تھا، غار ہرا میں تھا. کیونکہ غار ہرا میں حضور خود سے نہیں گئے، اس واقعے سے 6 مہینے سے پہلے ہی حضور نے سب کچھ دنیا چھوڑ دی تھی. طبیعت ہر چیز کو پسند نہیں کرتی، نہ بازار جانا پسند ہے، نہ خرید و فروخت پسند ہے، مراقبے کی کیفیت اب آ گئی. سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہے کہ سرکار اکیلے جا رہے ہیں غار ہرا. سیدہ آگے سے یہ بھی نہیں پوچھ رہی کیوں جا رہے ہیں، خاموشی سے پانی کے ٹائم پر پانی پہنچا رہی ہے. یہ دیکھیں آپ، کھانے کے ٹائم پر کھانا پہنچا رہی ہے. حضور 2 دن کے بعد واپس آ رہے ہیں تب بھی نہیں پوچھ رہی، 3 دن کے بعد آ رہے ہیں تب بھی نہیں پوچھ رہی. سرکار 3 دن اگر غار کے اندر ہے تو 3 دن سیدہ ختیجہ غار ہرا تک چڑھ کر جا رہی ہیں، پانی پہنچا رہی ہیں، کھانا پہنچا رہی ہے. یہ کیسا خاموش مشاہدہ ہے یار، دیکھیے آپ، اس کو عقل مند کہتے ہیں. ایک ایک چیز، اور اس چیز پر وہ جمی ہوئی، اور جیسے ہی حضور وحی کی پہلی بات لے کر آئے تو بیوی شوہر کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں اور کتنا کیا ہے. ایسا ہوتا ہے، میں اس مثال سے ہٹ کر بتا رہا ہوں، لیکن سیدہ ختیجہ کا یہ خطبہ جو ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب سید عالم کی خلوت کتنی معصوم ہے اور سرکار کا اخلاق کتنا. یہ اخلاق ہی تو نبوت کی دلیل ہے، یہ کردار ہی نبوت کی دلیل ہے. جس وقت سرکار نے یہ کہا کہ مجھ پر وہ آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے مجھ پر وحی کی، یہ بات کی، اور میرے جسم میں کپکپاہٹ ہے، تو سیدہ ختیجہ نے آگے سے کوئی حجت نہیں کی کہ ایسی بات تو آپ نے کبھی نہیں کی، پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ قالت، بخاری کے الفاظ ہیں، قالت ختیجہ، تو سیدہ ختیجہ نے کہا کلا، ہرگز آپ ہلاک نہیں ہوں گے. کس نے کہا؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کلا کبھی ایسا نہیں ہوگا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. سرکار نے آنکھیں کھولی تو زبان حال میں یہ بات سیدہ ختیجہ نے کی، جب تک آپ چپ تھے نا تو میں بھی چپ رہی، اب جب آپ بول اٹھے تو پھر میں نے جو 15 سال آپ کو دیکھا اب میں بتاتی ہوں آپ کون ہیں. میں نے جو آپ کو 15 سال دیکھا ہے تو میں بتاتی ہوں آپ کون ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، فرما خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیسے تمہیں پتا چلا؟ کیسے تمہیں پتا چلا کہ میں کون ہوں؟ فرما اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، اور یہ معاشرہ رشتہ داریاں کاٹنے کا ہے. کردار مصطفیٰ نبوت کی دلیل. سیدہ ختیجہ دوسرا کو خطبہ پڑھتی ہے، فرما وہ تحمل الکلا، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وہ تکسب المعدوم، اور وہ لوگ جن کو پالنے والا کوئی نہیں کما کر ان کو کھلاتے ہیں. وہ تقریع الضیفا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وہ تعین والا نوائب الحق، عرب کے اس معاشرے میں اگر کوئی بندہ حق بولنے والا ہو وہ تنہا رہ جائے اکیلا اور سارا محلہ اس کے خلاف ہو تو آپ اکثریت کو نہیں دیکھتے، اس تنہا حق کے والے ہو جاتے ہیں. اور یہ مزاج
میرے سونے محبوب یہ نبی کا ہوتا ہے اور میں آپ پر کلمہ پڑھ رہی ہوں.
تو جناب سید عالم پر سب سے پہلا کلمہ جس نے پڑھا وہ سیدہ ختیجہ تھی. اس کو کہتے ہیں معجزہ عقلی. نبی اپنی نبوت کے ہونے پر دلیل دیتا ہے, اور دلیل ایک وہ ہے جو ظاہرا نظر آتی ہے. وہ کٹ حجتی والے لوگ ظاہری دلیل مانگتے ہیں, عقل مند لوگ وہ ظاہری دلیل نہیں, وہ کہتے ہیں یہ خود دلیل ہے کہ یہ نبی ہے. جیسے سیدہ ختیجہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخلاق کردار, حضور کا کردار نبوت کی دلیل ہے. قیامت تک انسانیت نیکی کے کردار کے لیے آپ کے اخلاق کی محتاج ہے. آپ نے جو کام کیا وہ دستور بنا, وہی قانون بنا, وہی سے نقطہ چلا. کسی سے پڑھا نہیں, کسی سے لکھنا نہیں سیکھا, توجہ ہے, کہیں علم کے لیے سفر نہیں کیا, لیکن جو کام کیا وہ فن وہی سے ایجاد ہوا, وہی سے نقطہ چلا. چاہے سیاسیات کا ہو, چاہے اخلاقیات کا ہو, چاہے عمرانیات کا ہو, چاہے تہذیب کا ہو, تمدن کا ہو, عقیدے کا ہو, الغرض اس اخلاق کے جتنے شعبے آتے تمام شعبوں میں. تو لوگ کہنے لگے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, اس کی کیا دلیل؟ تو خدا نے خود کہا محبوب کہو نا, لقد لبست فیکم عمرا افلا تعقلون, میں تم میں جو اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں نا, یہی میرے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. میرا بچپن تم نے دیکھا, میری جوانی تم نے دیکھی, اور میری تجارت تم نے دیکھی. ایک بات اور کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے, یہودیوں کے بڑے عالم تھے. یہودی مزاجن بڑے متعصب ہوتے ہیں, لیکن یہ بڑے دانشمند تھے, ہونہار تھے, عقل مند تھے, ہر چیز کو تحقیق سے پرکھتے تھے. جب ان کو پتا چلا کہ, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ حضور تشریف لائیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے زمانہ قریب تھا, یہودیوں کی کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی. بلکہ میں آپ کو ایک علمی لطیفہ سناؤں. میری ماں سیدہ صفیہ بنت حوی ہماری ماں ہے, بولو رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ام المومنین میں سے ہماری ایک ماں ہے صفیہ بنت حوی رضی اللہ, یہ یہود قبیلے سے تھی. جب یہ اسلام کے دائرے میں آئی نا, تو یہ خود واقعہ بیان کرتی ہیں, فرماتی ہیں کہ جب یہ سرکار سے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا, کیونکہ یہ بنی اسرائیل سے تھی, یہود قبیلے سے تھی, یہ خود کہتے ہیں, کہتی ہیں حضور واقعی میں ہمارا خاندان بڑا متاثر, جانتا اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو تھا. بولو سبحان اللہ. آپ کا امامہ کیسا بندہ ہے یہ بھی ان کو پتا ہے, پینچے کیسی ہوں گی یہ بھی پتا, ساری باتیں پہلے سے آ رہی ہیں. سرکار نے فرمایا کیسے؟ فرمایا حضور جب آپ قبا آئے تھے نا, جب ہجرت کر کے قبا, سرکار فرمایا ہاں, تو فرمایا کہ اس وقت میرا چچا بھاگتا ہوا آیا اور ہانپ رہا تھا, تو میں, اور خود کہتی ہیں سیدہ صفیہ کہ میں اپنے باپ اور چچا کی اتنی لاڈلی تھی کہ میرے خاندان کی اگر کوئی اور بچی آ جائے, میرے چچا کی خود سگی بچی آ جائے, تو میرا چچا اس کو اگنور کرتا تھا, مجھے سینے سے لگاتا تھا, میں چھوٹی تھی. کہتے ہیں لیکن آج ایسا ہوا کہ میرا چچا ایسے ہبڑ دبڑ میں آیا کہ میں اپنے چچا کی طرف لپکتے ہوئے گئی, اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. تو میں بڑی حیران ہوئی بات کے بعد کہ آج میرے چچا کو ہوا کیا ہے. اتنے میں میرے چچا نے میرے ابو کا ہاتھ پکڑ کر کہا آ ہوا, ہاں یہ وہی ہے, وہی ہے, وہی ہے. تو کہتی ہے کہ میں قریب ہوئی اور سننے لگی کہ کون کیا ہے, کون کیا ہے, کس کی بات ہو رہی ہے, توجہ آپ کی, کون کیا ہے, کون کیا ہے, کس کی بات ہو رہی ہے, اللہ اکبر. تو میرے چچا سے کہنے لگے, میرے چچا میرے ابو سے کہنے لگے وہی آ گئے ہیں, چہرہ بھی ویسے ہی ہے, داڑھی بھی ویسی ہے, بیٹھتے بھی ویسے ہیں. بولو نا سبحان اللہ, امامہ بھی ویسے ہی ہے, باتیں بھی ویسی کرتے ہیں, چلنے کا انداز بھی ویسے ہی ہے. تو تم کیا کہتے ہو میرے بڑے بھائی؟ تو سیدہ صفیہ کہتی میں نے غور سے سننے لگی, تو میرے ابا نے کہا ارے اس کو اگر مانیں گے تو اپنی حکومت چلی جائے گی, اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑ جائے گا. مانا کہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہی ہے, لیکن ہماری چودراہٹ چلی جائے گی. میں جب تک زندہ رہوں گا اس کے خلاف لڑتا, اس کے خلاف لڑتا رہوں گا, جھگڑوں گا اس سے, لیکن مانوں گا نہیں. جب سیدہ سرکار کے نکاح میں آئی نا, تو سرکار کے ہاتھ کو پکڑ کر مسکرا کے کہنے لگی کہ حضور یہ تو قبا میں نے آپ کا ذکر پہلے سن لیا تھا, میرا چچا اور میرا باپ بڑا متعصب تھا, اس کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی آپ کی نبوت کو رد کرنے کی, بس یہ کہا کہ مان لوں گا تو میری چودراہٹ چلی جائے گی. تو یہ شان تھی ہمارے آقا کی. بولو سبحان اللہ. اب سنیے میرے دوستو, حضرت عبداللہ بن سلام, حضرت عبداللہ بن سلام, اب تھوڑا موضوع آگے کھولتا ہوں اور بات کو مکمل کروں گا چند باتوں پر. یہ شک کو دور کرنے کے لیے, کس کو دور کرنے کے لیے بولیے, شک کو دور کرنے کے لیے. انبیاء کرام ہمارے آقا کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل آپ کا کردار ہے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ کا اخلاق ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کا علم ہے. وہ ذات کے جس نے کسی سے نہیں پڑھا لیکن جب علم بیان کیا تو اولین بھی حرام ہے آخرین بھی حرام. بولے سبحان اللہ. وہ ذات جس نے کسی کی صحبت میں رہ کر آداب نہیں سیکھے
لیکن جب خود کھڑے ہوئے تو آداب پھر یہیں سے بنے، طریقہ پھر یہیں سے بنا، اور آداب و اخلاق ایسے بنے کہ سرکار نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے.
صحابی نے کہا حضور آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں، میری صحبت میں رہ کر وہ مسلمان ہو گیا.
تو جن کی صحبت اتنی مؤثر ہو کہ شیطان مومن ہو جائے تو ان کی سیرت کیسی انقلابی سیرت ہوگی،
کیسا انقلابی کردار ہوگا. میرے دوستو بزرگو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، میں مانتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم بڑھ رہا ہے لیکن یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا. میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہودی عالم تھے تو ان کے پاس ساری دلیلیں تھیں. جب حضور قبا آئے، اب تو قبا مدینہ شریف کے اندر ہے، پہلے قبا کی بستی مدینہ سے ہٹ کر تھی. سرکار جب ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے حضور قبا آئے تھے، قبا میں حضور نے چند دن گزارے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں حضور کو ٹٹولنے کے لیے گیا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ خود بہت بڑے عالم تھے، وہی ہے. گئے تو بس مسلمان ہو گئے. اب کس بات پر؟ دیکھو، کوئی معجزہ نہیں مانگا کہ آپ نہر بہا دیں تو مان جاؤں گا، کیونکہ جو ظاہری معجزہ انہی لوگوں نے طلب کیا جن کی اکثریت کٹ حجتی تھی، ضدی تھی، بعد میں نہیں مانتے تھے. لیکن آپ صحابہ کی جماعت کو دیکھیں کہ انہوں نے زبان سے مطالبہ نہیں کیا، عقل بتاتی تھی، یار ہم تو چہرے کو دیکھتے ہیں، تو دل کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو غیر معمولی آدمی ہے، غیر معمولی انسان ہے. ارے یہ دیکھو کہ جناب ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور یہ ایک نصیحت کرتے ہیں اتنی مؤثر کرتے ہیں کہ قاتل بھی توبہ کر لیتا ہے، چور بھی توبہ کر لیتا ہے. تو اتنی مؤثر انداز، اتنا پیارا لہجہ، اتنی پیارا پہرایا، یہ وہ عقلیات تھی جس کی وجہ سے عقل یہ کہتی تھی کہ یہ عام انسان نہیں ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا قبا کی بستی میں، سرکار ایک بہت بڑے یارڈ میں تشریف فرماتے ہیں، بڑا میدان تھا، چار دیواری. سرکار کے ایک صحابی ہے حضرت کلثوم بن ادہم، ان کا وہ تھا. کہتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار ان کو نصیحت کر رہے تھے. وہ نصیحت کر رہا ہے جس نے کسی بندے سے نصیحت پڑھی نہیں، اور جب نصیحت کر رہا ہے تو باکمال کر رہا ہے، تو عقل بھی کہہ رہی کہ اس کا تعلق بندے سے نہیں، خدا سے ہے، کہ نہیں بولا تو نہیں بولا، اور جب بولا تو ایسا بولا کہ تاریخ کا رخ بدل گیا. آج تک کسی نے انسانیت کی تاریخ کو تبدیل نہیں کیا، تاریخ کو تبدیل کرنے والی ذات صرف محمد رسول اللہ کی. تاریخ کو تبدیل کر دیا، لوگوں کو جینا طریقہ سکھا دیا، بیٹی کا مقام بتا دیا، ماں کا مقام بتا دیا، باپ کا مقام بتا دیا، پڑوسی کا مقام بتا دیا، محنتی محنت کش کا مقام بتا دیا، رشتہ داروں کا مقام بتا دیا، مظلوم کا مقام بتا دیا. یہ سب تھے لیکن مقام بتانے والا کوئی نہیں تھا. یہ علم میں وہ ماہر تھے کہ سیکھا کسی سے نہیں، لیکن رب نے الرحمن علم القرآن، رحمان نے ایسا قرآن سکھایا کہ خلق الانسان علمہ البیان. اس جانے جان انسانیت جناب محمد رسول اللہ کو پیدا کر کے تمام علم ما کانا ما یکون سکھا دیے کہ پھر ایسے علوم بیان کیے کہ اولین بھی حیران ہے اور آخرین بھی حیران ہے، اور سب یہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ رابطہ بندے سے نہیں، خدا سے ہے، اس لیے تو یہ تمام چیزیں سرکار کے اوپر آ رہی ہیں. تو ایک بار حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں پہنچا تو سرکار لوگوں کو درس دے رہے تھے، اور درس دیتے ہوئے حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، تو کس بات سے متاثر ہوا؟ انہوں نے کہا میں حضور کے ایک جملے سے متاثر ہوں، اور میں نے کہا یہ بات نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں میں دور سے آ رہا تھا اور سرکار کی زبان پہ کلمات تھے، افشو السلام، افشو السلام و اطعام الطعام، سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ. کہتے ہیں میں نے اس دروازے سے کہا کہ اتنی نرم دلی اور بندگان خدا پر اتنی شفقت یہ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا سلام کرو جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی، اس کو بھی کھلاؤ جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھوکوں کو کھلاؤ. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے قدم وہاں پر رک گئے اور میں آگے آیا اور میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و اشہد انک رسول اللہ. تو نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیلوں میں سے میرے دوستو، ایک تو حضور کا خود بدن مبارک، ایک حضور کا کردار، اور کردار پر ایک بات میں قرآن سے پڑھوں آپ کے سامنے، سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کی ہے نا کہ مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسے جیسے طاق. دیکھو یہ مشکات حبشی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے، امام راضی لکھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اہل عرب میں حبشی زبان بھی شامل تھی نا عرب، تو یہ مشکات کا لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں، حبشی زبان کا لفظ ہے. قرآن یہ کہتا ہے مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے طاق. پرانے زمانے میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ چراغ جلانے کے لیے دیوار کے اندر طاق بنائے جاتے تھے، اور اس طاق کے اندر جو ہے وہ چراغ کو رکھ دیا جاتا تھا. اللہ فرماتا ہے مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسے جیسے طاق، فیہا مصباح، اور اس میں چراغ ہے. اب یہ پردے میں کس کو کسی کا رنگ بتایا جا رہا ہے، کسی کا پتایا بتایا جا رہا ہے. فرما اللہ کے نور کی مثال، اور اللہ تو وہ ہے کہ لئی سکے مثلی شے، کوئی چیز اس کی مماثلت نہیں ہے، تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے. فرما اللہ نور السماوات ورد، اللہ زمین و آسمانوں کو روشن کرنے والا ہے، اللہ نور السما. مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے، فیہا مصباح، اور اس میں چراغ ہے، المصباح فی الزجاجہ، اور چراغ جو ہے وہ ایک کانچ کے فانوس کے اندر ہے. توجہ ہے، یہ قرآن ہے، سورہ نور، سورہ نور. اللہ فرما رہا ہے ہمارے نور کی مثال، ہمارے نور کی مثال ایک طاق کی ہے، اور اس طاق کے اندر چراغ ہے، چراغ کے اوپر ایک کانچ کا فانوس ہے، اور اللہ فرما رہا ہے آگے وہ فانوس کیسا، الزجاجہ کأنہا کوکب دری، وہ چراغ کے اوپر جو کانچ چڑھی ہوئی ہے، وہ جو فانوس چلا ہوا ہے، وہ جو اس کا غلاف چلا ہوا ہے، فرمایا کأنہا کوکب دری، اتنا کرسٹل، اتنا فائن اور اتنا صاف ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے. آگے اللہ فرما، چراغ تو ہوگا، اب چراغ جلے گا کیسے؟ آگے اللہ فرما یو قدو من شجر مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ، فرمایا وہ چراغ کو ہم روشن کرتے ہیں ایک مبارک درخت زیتون سے، اور وہ درخت جو ہے نہ شرقی ہے اور نہ ہی غربی ہے، اور سنو ہمارے بندو، وہ چراغ روشن ہوتا ہے زیتون کے تیل سے، اور وہ زیتون کا تیل کیسا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے زیتون کا تیل اتنا صاف، شفاف، فائن ہے کہ یکاد و زیتوہا، خود بخود وہ تیل بھر جائے. ولو لم تمسسہ نار، چنگاری لگائے بغیر چراغ خود روشن ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے چنگاری لگائی. نور علی نور، اس لیے کہ کمال پر کمال ہو جائے، نور پر نور ہو جائے. اب یہاں پر علماء لکھتے ہیں مشکات سے مراد سینہ مصطفیٰ، بولے سبحان اللہ، امام راضی نے لکھا مشکات سے مراد سینہ مصطفیٰ، اور زجاجہ جو فانوس ہے اس سے فانوس جو ہے اس سے مراد قلب مصطفیٰ، اور مصباح چراغ سے مراد دین کے اصول، اور اس زیتون کے تیل سے مراد حضور کے اخلاق اور روح. یہاں قرآن نے یہ جملہ کہا، میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں بات کو مکمل کرنے کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یکاد و زیتوہا یضیو، وہ تیل اتنا صاف اور شفاف ہے، اسے ماچس لگانے کی، آگ دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود بھڑک سکتا، خود روشن ہو جاتا ہے. ولو لم تمسسہ نار، اگر اسے آگ کی چنگاری نہ بھی دو تو وہ اتنا فائن ہے، اتنا شفاف ہے، اتنا خالص ہے کہ بس خود وہ روشن ہو جائے گا. یہاں پر علماء نے لکھا اس سے حضور کی طبیعت مراد ہے، اور وہ آگ سے مراد وہی ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر ہم اس پر قرآن نبی اتارتے، اس کا چہرہ خود بتاتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کی ذات خود. فرمائے نور علی نور، ہم نے اپنے مصطفیٰ کی طبیعت کو اتنا صاف اور شفاف رکھا ہے کہ یہ اس تیل کے مانند ہے جو اتنا صاف ہو جسے چنگاری دینے کی ضرورت نہیں. فرمایا اگر ہم قرآن نہ بھی اتارتے، اس کا ایک معنی امام قرطبی نے کیا ہے کہ اگر حضور پر قرآن نہ بھی اتارتا تو حضور کی سیرت اور کردار، آپ کا بدن ہی آپ کے نبی اور غیر معمولی ہونے کا واضح کرتا. یہ تو اللہ نے جو قرآن بھی ساتھ میں اتار دیا تو نور لنا نور ہے، یہ تو کمال پر کمال ہو گیا. یہ تو کمال پر کمال. اب میں گفتگو کو آخری موڑ پر لے جا رہا ہوں. نبی کی سیرت اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے نا, اس لیے حضور کے نبی ہونے کی دلیل میں ایک چیز یہ رکھی گئی ہے کہ حضور نے جو بولا وہ ہوا. سامنے اسباب نہیں ہیں, میں توجہ چاہوں گا آپ کی, سامنے حالات نہیں, حالات خلاف ہیں لیکن حضور کہہ رہے یہ ہوگا. یہ عقلی بات کر رہا ہوں, ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں بغیر ان دلیلوں کے حضور کو مان رہے ہیں, لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ اس ذات سے کرنا بھی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لازم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے وہ نبی ہیں کہ آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کے اخلاق, آپ کا علم آپ کی نبوت کو واضح کرتا ہے. آپ کی کوئی پیشن گوئی کبھی غلط نہیں ہوئی, آپ مستجاب الدعوات ہیں, جو دعا کی وہ ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اپنی, میری ماں مجھے بہت مارتی تھی اور کہتی تھی کہ تو کیوں جاتا ہے ادھر, کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں آپ کے پاس صرف دعا کرانے آیا ہوں اس لیے کہ میں تھک گیا ہوں, مجھے کہیں کہ یا تو میں ماں کو مار ڈالوں یا اس کے لیے دعا کر دیں, آپ کو نہیں چھوڑ سکتا میں. سرکار نے فرمایا خاموش ہو جا, ماں کے لیے ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا. سرکار نے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے یہ جملہ کہا اور میں بھاگا. نہیں سمجھے آپ, میں گھر کی طرف بھاگا کہ دیکھوں یہ ہے میرے مصطفیٰ. کہتے ہیں حضور کے ہاتھ اٹھے اور میں بھاگا. میں میرا گھر کہیں تھا, میں دروازے پر پہنچا, دروازہ بند تھا, پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, ماں نے کہا باہر کھڑے رہے. دروازہ کھولا تو ماں نے کہا کہ مجھے مصطفیٰ کی آواز نہیں. یہاں ہاتھ اٹھے وہاں پر ماں کو ہی مار. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ اٹھے تھے اور میں گھر کی طرف بھاگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دعا پہنچتی ہے یا میں پہنچتا ہوں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ رب سے رشتہ ہے ہمارے آقا, یہاں سے جملے نکلے اور اللہ نے قبول کیے. بولنا سبحان اللہ. ایک بات میں یہاں پر عرض کروں اور جس پر ہم اپنی گفتگو کو آخری پارٹ میں ختم کر رہے ہیں, کہ نبوت کی سب سے بڑی دلیلوں میں ہے وہ امور غیب ہے. دیکھو حضور کی سنجیدگی اور ادراک اور سیرت دیکھیں, جو کہا وہ ہوا. ظاہری حالات ایسے نہیں, توجہ ہے آپ کی, ظاہری حالات ایسے نہیں. کیسا ہو بھی سکتا ہے, ظاہری حالات بالکل اس کے موافق نہیں, لیکن حضور نے جو کہا ویسے ہی ہوا. بدر کے اندر تین گنا لشکر سامنے کھڑا ہے, توجہ ہے, بدر کے اندر تین گنا لشکر سامنے کھڑا ہے. صحابہ اس غم میں کہ کل ہم حضور کے ساتھ حضور کو محفوظ کر پائیں گے, اس غم میں صحابہ کہ کل کو اگر جنگ شروع ہوگی ہمارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں, اور کافر اگر امنڈ کر حضور کی طرف آئیں تو کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ کر سکیں گے. اس غم میں صحابہ کے پریشانیاں ہیں کہ کل کیا ہوگا, جنگ میں تو آ گئے, نہ اسلحہ ہے نہ وہ طاقت ہے, اور سامنے تین گنا لشکر ہے, کل اگر کافر آ گئے اور ہم سب کو مار دیا اور حضور کی طرف بڑھے تو ہم کیا کریں گے. تو انہیں اپنی جانوں کی فکر نہیں تھی, حضور کی فکر تھی. توجہ ہے. سرکار نے حضرت عمر کے چہرے کو جانچ لیا, بلائے ادھر آؤ. حضرت عمر آئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر کیا گھبراہٹ ہے, کہہ رہے کہ حضور تین گنا بڑا لشکر ہے اور کل یہ ہوگا. فرما چلا آ جا, اب کل جنگ ہونی ہے. بخاری کی حدیث, کل جنگ ہونی. حضور آئے, سرکار کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, ایک لمبی لائن حضور نے کھینچی. کافروں کا جو سب سے بڑا جرنیل تھا جس پر ان کو ناز تھا, ابو جہل, حضور نے پہلا جملہ کہا, عمر کل ابو جہل یہاں گر کر مرے گا. دوسرا ان کا خطرناک آدمی تھا عتبہ. سرکار تھوڑے سے آگے گئے, ادھر ہی سات لائن نہیں کھینچی, اگر یہ مذاق ہوتا تو ایسے, تھوڑے سے آگے گئے غلام بھائی اور ایک لمبی لائن کھینچی. فرما عتبہ یہاں گر کر مرے گا, ادھر گئے ادھر سے ہٹ کے بائیں طرف, شیبہ یہاں گر کے مرے گا. حضرت عمر کہہ رہے میں بس لائنوں کو گن رہا ہوں, اور ابو جہل کو مارے کون, عتبہ کو مارے کون, شیبہ کو مارے کون. سو سو غلام ان کے ساتھ, لوہے والا بدن پہنے ہوئے, کہتے اس رب کی قسم جس نے محمد رسول اللہ کو رسول برحق بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جنگ ختم ہوئی میں بھاگا, بھاگ کر گیا ان کے پاؤں کے نیچے بھی سر کے اوپر بھی نشانات
تھے. جس جگہ حضور نے لائن کھینچی وہ وہیں پر گر کے مارا.
یہ شان دیکھیے, یہ دلیل عقلی حضور کے نبی ہونے کی. جو کہا وہ ہوا, جو کہا بولیے وہ ہوا. ایک میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے, ذرا غور کرنا. غزوہ موتا جو لڑی گئی نا, رومیوں کے ساتھ پہلی جنگ تھی, بہت خطرناک جنگ تھی. جنگ جب ہوئی, بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا سارا معاملہ یہاں بیان کر دیا. پہلے سرکار نے فرمایا کہ دیکھو جھنڈا اب میرے بھائی جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ شہید ہو گئے, میرے بھائی میرے غلام عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا وہ شہید ہو گئے, زید بن حارثہ نے اٹھایا وہ شہید ہو گئے. صحابہ کو سارا واقعہ حضور نے بتا دیا. یانا بن مرہ جب جنگ ختم ہوئی تو خالد بن ولید, حضور نے فرمایا تھا کہ اب جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھایا. یہ جنگ ہو رہی ہے ملک شام میں اور سرکار مدینے میں منبر پر بیٹھ کر بتا رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ عقلی دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی. جیسا کہا ویسے ہی ہوا بالکل. جب حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا, سرکار نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد, فرما فتح ہو گئی مسلمانوں کو خالد بن ولید کے ہاتھ پر. خالد بن ولید اس بات پر پریشان تھے کہ اب ہم حضور کو خبر کیسے دیں, کیونکہ ہم تو یہاں پر آئے ہیں, اتنے بڑے بڑے جرنیل سرکار کے چچا کے بیٹے مولا علی کے بڑے بھائی جعفر شہید ہو گئے, سرکار کے لاڈلے جس کو بیٹا کہا جاتا ہے وہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. آپ نے فوراً یالا بن مرہ کو بلایا جو بہت جلو قدر صحابی تھے, ان کو کہا فوراً تم مدینے جاؤ اور سرکار کو ایک ایک خبر دو اور ہمارے لیے ہدایت لے کر آؤ کہ ہم کیا کریں. یالا بن مرہ جیسی مدینے پہنچے آئے ہیں تو ایک بندے نے رسم پکڑ لیا, جعفر شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. ارے مبارک ہو یالا بن مرہ, خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح ہو گئی. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا آ گیا ہو. تیسرے نے ایک الگ بات بتائی, چوتھے نے ایک الگ بتائی, پانچویں نے الگ. پورا جو وہ ماحول بنا کر آیا تھا چار پانچ بندوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا؟ کہا حضور منبر پر بتا رہے تھے. فرما قسم اس خدا کی جس نے رسول بنا کر آقا کو بھیجا ہے, یہی میں بتانے آیا اور ایسا ہی ہوا جیسے حضور نے بتایا. ایسے ہوا. میں حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم, توجہ ہے, قبیلہ بنو تائی کا رہنے والا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ صحابی ہوئے, سرکار کے قریب آ کر بیٹھے تھے. سرکار کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے کا یا رسول اللہ یہ قبیلہ بنو تائی کو ہم کراس کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ڈاکو ہیں, چھوڑتے کسی کو نہیں ہے, سارا لوٹ لیتے ہیں. یا رسول اللہ کچھ دعا فرمائیے, کچھ آسانی ہو جائے ہمارے لیے, ہم آ سکیں. اس بندے کو سرکار نے تسلی دی, چلا گیا. عدی بن حاتم کو, توجہ ہے آپ کی, عدی بن حاتم کو حضور نے فرمایا عدی تو جب تک نہیں مرے گا جب تک ایک واقعہ دیکھے گا. عدی نے کہا کیا؟ فرمایا واقعہ ہرا سے ایک عورت تنہا سونا پہن کر اکیلا سفر کرتے ہوئے آئے گی کعبے تک بغیر خوف و خطر کے, اور لوٹ کر جائے گی کعبے سے, اس کو ہاتھ لگائے گا کوئی نہیں. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں چپ ہو گیا اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ بنو تئے کے ڈاکوؤں کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا, یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ ہوا, اور ایک دور وہ آیا شیخین کریمین کا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو اکیلی کہاں سے آ رہی ہے, سونے پر لگی گی, اس نے کہا میں مقام ہیرا سے آ رہی ہوں مکہ کی طرف اور دوبارہ لوٹ کر جا رہی ہوں. فرمایا میرے منہ سے سرکار کی تعریف لکھی کہ سرکار نے اس بات کو آج سے کتنے سال پہلے بتایا تھا کہ امن ہو جائے گا, ایک عورت مقام ہیرا سے چلے گی کعبے تک آئے گی, کعبے سے واپس جائے گی, اسے کسی کا خوف اللہ کے سوا نہیں ہوگا. یہ زبان مصطفیٰ, بولیے سبحان اللہ, یہ زبان مصطفیٰ. اور ایک بات حضرت سرکار نے عدی بن حاتم سے یہ بھی کہی تھی. عدی, انہوں نے کہا حضور میں بہت پریشان ہوں, بیمار رہتا ہوں. آقا نے مسکرا کر فرمایا تو تو کسرا کا مال کھا کے مرے گا, ایسا تھوڑی مرے گا. اور یہ کسرا پر ہم ہنس تو گئے لیکن بولنا بڑا مشکل, کسرا اس وقت کی سپر پاور. سرکار بیٹھے ہوئے کھجور کی شاخوں والی چٹائی پر, کھجور کی شاخوں والی چٹائی پر, اور وہاں سے بیٹھ کر عدی کو کہتے ہیں عدی بن حاتم تو مرے گا نہیں, تو کیسے مرے گا, تو تو کسرا کا مال کھا کے مرے گا, اس کا خزانہ لے کر مرے گا. عدی بن حاتم یہ بات ان کے بس سے باہر کی تھی بظاہر, کہنے لگے حضور کسرا بن حرمز کا؟ حضور نے فرما ہاں کسرا بن حرمز کا, کسرا بن حرمز کا جس کی طرف لاکھوں کا لشکر نظر نہیں اٹھا سکتا تھا, اور ایک دور فاروق اعظم کا آیا اور اس دور میں عدی بن حاتم کہتے ہیں میں خود کسرا کی جنگ میں شریک ہوا اور مجھے مال ملا اور میں نے کہا میرے آقا میں آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں اور قسم اس رب کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہوا. بولیے سبحان اللہ. آخری ایک واقعہ سنی اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ امور غیب آپ کی عقلی دلیل ہے, امور غیب آپ کی عقلی دلیل ہے. شیبہ بن عثمان بن طلحہ, یہ شخص مکہ کا تھا اور حضور سے بہت سخت بغض رکھتا تھا. سرکار نے فتح مکہ کیا اور حنین میں لڑنے گئے تو طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے کہ شیبہ بن عثمان بن طلحہ نے یہ کہا کہ میں خاموشی سے تلوار لے کر چلتا ہوں, حنین کی جنگ جیسی شروع ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھ کر تلوار سے وار کر دوں گا. یہ دل میں بغض تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں دیکھ کر وار کروں گا. کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو شیبہ بن عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں دور تھا, میں کافی دور کھڑا ہوا تھا, سرکار نے لوگوں کے درمیان مجھے دیکھا تو میں دور کھڑا تھا, تو سرکار نے میری طرف اشارہ فرمایا یا شیبہ ادنو منی, میرے پاس آپ کہاں کھڑا ہے ادھر. کہتے ہیں میں ادھر دل میں سوچ رہا ہوں, ادھر میں دل میں سوچ رہا ہوں. سرکار فرما ادنو منی, ادھر میرے پاس آ. کہتے ہیں جب میں قریب آیا تو سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, فرما یا اللہ اس کے دل سے کفر نکال, یا اللہ اس کے دل سے کفر نکال, اس کے دل سے بغض نکال. کہتے ہیں حضور کا ہاتھ میرے سینے پر لگنا تھا کہ میرے سینے میں حضور کی محبت کے چشمے پھوٹنے لگے اور میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سرکار فرمانے لگے تو تلوار کا سوچ رہا تھا اور میں تیرے لیے کچھ اور سوچ رہا تھا. تو اب آپ دیکھیں یہ امور غیبیہ, یعنی جو حضور نے کہا وہ ہوا, جیسا کہا ویسا ہوا, یہ ہے عقلی دلیل سرکار کے حق ہونے کی اور یہ ہے عقلی معجزہ. یہ کیا ہے بولیے؟ عقلی معجزہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا. اس لیے میرے دوستو یہ واقعات فضول نہیں, ان واقعات سے اپنی طبیعتوں کو تازہ کیا کریں, ان واقعات سے کہ ہمارے حضور نے جو کہا وہ ہوا. سراقہ ہجرت کی رات حضور کو پکڑنے کے لیے آیا, ہائے ہائے ہائے, اتنا ٹانگ سمیت گھوڑے کے زمین میں دفن ہو گیا. سرکار سے کہنے کا حضور معاف کر دو, حالانکہ حضور نے ابھی نہ مدینہ فتح کیا, نہ مدینہ میں حکومت بنائی ہے, نہ کچھ ہے, سرکار تو خود ہجرت فرما رہے ہیں اور جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے سفارش کی کہ حضور اسے معاف کر دیں, سراقہ معاف کر دیں. سراقہ بن مالک لالچ میں آیا تھا کیونکہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. وہ کہنے کے حضور میں, سراقہ کہتے کہ جب میں قریب پہنچا نا حضور کو تو سرکار, کیونکہ میں نے تو کیونکہ بہت طاقتور تھے, انہوں نے کہا تو 3 بندے ہیں تو آرام سے پکڑ لوں گا. یعنی حضور تشریف فرمائے, حضرت ابوبکر اور ان کا غلام چل رہے ہیں. اس نے کہا اکیلا اس لیے جاتا ہوں کہ دوسرے کو بولوں گا تو پھر حصہ پتی ہو جائے گی, اکیلا خود پکڑوں گا. تو سراقہ کہتے جب میں اکیلا گیا, طاقتور بڑے تھے, انہوں نے کہا 3 کیا میں 5 آدمی کو قابو کر سکتا ہوں. کہتے لیکن جب میں قریب پہنچا تو سرکار کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی, اتنا میں قریب آ گیا. قریب تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو حضور کی اونٹ کے قریب کرتا, زمین کا منہ کھلا اور میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں گھس گئے. اور جب میں دھڑام سے گرا تو حضرت ابوبکر نے شور کی آواز سے اونٹنی کو روکا, پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں اوندا پڑا ہوا تھا. اور کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں اوندا پڑا تھا نا, اسی وقت میرے دل نے کہا کہ یہ بندہ کوئی معمولی نہیں ہے, یہ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ کوئی میں عام آدمی تو نہیں ہوں, بہت بہترین گھوڑا اور تمام جانوروں کے ساتھ جو اس کی مشق ہے اس کو جانتا ہوں. کہتے ہیں میں حضور کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے معاف کر دیں. سرکار نے نقاب پہنا ہوا تھا کیونکہ دھول مٹی اڑ رہی تھی, تو سرکار کے چہرے مبارکہ پر رومال تھا. آقا نے فرمایا ابوبکر کہو میں نے معاف کر دیا. وہ گئے اپنے گھوڑے کو اٹھانے لگے تو دوبارہ لوٹ کر آئے, کہنے لگے لکھ کر دو کہ معاف کر دیا. سرکار نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ لکھ کر دے دو. حضرت ابوبکر نے چمڑے کے کاغذ پر لکھا اور حضور کے ہاتھ میں دیا. سرکار اونٹنی پجل وغیرہ ذرا تصور کرے, سراقہ نے اس طرح ہاتھ کر کے نا سرکار سے وہ پرچی لینے کی کوشش کی, سرکار نے یہیں سے پکڑ لیا اور یہاں سے پکڑ کے ہلاتے ہوئے کہا کیف بکا یا سراقہ اذا سویرت بالسوار الکسرا, اے سراقہ میں تیری کلائی کو دیکھ رہا ہوں اس میں کسرا کے کنگن آئیں گے. جیسے بادشاہ تاج پہنتا نا کسرا سونے کے موٹے موٹے کنگن پہنتا تھا. وہ کہنے لگے یہ تو خود ہجرت کر رہے ہیں اکیلے ہیں اور سپر پاور کے بارے میں. کہنے لگے واقعی میں ایسا ہوگا؟ سرکار فرما ہاں ہوگا. فتح مکہ کے وقت جب حضور آئے ہیں تو یہ پرچی لے کر حضور کے پاس پہنچے, پرچی لے کر, کیونکہ فتح مکہ کے وقت لوگ اسلام لا رہے تھے, غلبہ سارا مکہ فتح ہو گیا, تو کہتے ہیں حضرت عمر نے ان کو دھکا دیا، پچھڑو آگے کیوں جاتے ہو؟ تو کہا میں نے جب منہ تھوڑا لٹکایا اور پورا آجزانہ لہجہ بنایا تو آپ نے چھوڑ دیا، سرکار کے قریب گیا تو سرکار صفا مروہ کے قریب اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکہ کا ایک معائنہ کر رہے تھے، اتنے میں میں نے آواز دی خاص انداز میں، تو سرکار نے مجھے دیکھا، وہ دیکھ رہا ہے جو پورے مکہ کا فاتح ہے، اس وقت یہ حضور کو پکڑنے گیا تھا، تو سرکار نے جھلکا نہیں، آج تو بندہ کونسلر بن جائے کسی کی طرف نہیں دیکھتا، ایسی میں مثال دے رہا ہوں، سرکار اس وقت پورے اس خطے کے فاتح ہیں، سرکار نے دیکھنے کے ساتھ فرمایا او میرے بھائی دور کیوں کھڑا ہے ادھر؟ وہ کہتے میں تھرتھرا گیا، میں نے پرچی آگے کی، آپ نے مجھے پہچانا؟ آج سے ٹھیک 8 سال پہلے آپ نے، حضور نے فرمایا پرچی رکھ، میں نے پہچانا، ایک قیمتی جبا تھا، سرکار نے حضرت علی کو کہا اس کو پہناؤ، کہتے جب مجھے قیمتی جبا پہنایا تو میں پھٹ پڑا کہ مجھے تو لوگ منہ نہیں لگاتے، مجھے تو لوگ منہ نہیں لگاتے، لوگ مجھے کیا کیا کہتے ہیں، یہ مکہ کا فاتح ہے، کعبے پہ حکومت ہے اس کی، پورے حجاز کو اس نے فتح کر دیا، یہ قیمتی جبا مجھے پہنا رہا ہے، اس اخلاق کو دے کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، فرمایا یہ غیر معمولی شخص ہے، ایسے اخلاق انسانوں کے کہاں ہوتے ہیں، یہ غیر معمولی شخص ہے کہ جس کو میں قتل کرنے گیا تھا، مجھے صرف دیکھ لیتے تو بات پوری ہوتی، وہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر کے دور میں جب کسرا کی حکومت ٹوٹی، توجہ ہے، کسرا کی حکومت ٹوٹی تو کسرا کے کنگن لائے گئے، مرد کو سونا پہننا حرام ہے، بات ختم کرتے ہیں، مرد کو سونا پہننا، لیکن شریعت بھی تو حضور کی زبان پر ہے نا، بولیں سبحان، مرد سونا نہیں پہن سکتا، کیا کریم آقا ہمارے، سبحان اللہ، میرے دوستو دل اگر اس بات پر صرف تھوڑی دیر کے لیے بھی خوش ہو گیا نا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے نبی پاک سے اور اپنے نبی سے محبت کرنے والوں سے۔ حضرت عمر کے سامنے جب کڑے لائے گئے، حضرت عمر نے کہا کہاں ہے سراقہ، کیونکہ یہ بات تو جنگل کی آگ کی طرح سب کو پتا تھی، سراقہ کہیں ٹہل رہے تھے، اس نے کہا امیر المومنین پولا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، آپ کو سینے سے لگایا، بٹھایا اپنی مسند پر، خود نیچے بیٹھے اور فرمایا برہ بن عازب سے لاؤ کنگن لاؤ، وہ بھی رو رہے ہیں سراقہ بھی رو رہے ہیں، اور پناتے ہوئے کہا سراقہ تجھے یاد آ رہا ہے؟ سراقہ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، فرمایا ہاں مجھے ہجرت کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے حضور نے فرمایا تقریباً کہ سراقہ اس وقت مجھے یاد کرنا جب تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آئیں گے، وہ بھی سرکار کی یاد میں رو رہے ہیں، یہ بھی سرکار کی یاد میں رو رہے ہیں، سب سے بڑے مفتی ہیں حضرت عمر لیکن سونے کے کنگن اپنے ہاتھ سے پہنا رہے ہیں، فرما سونا جائز تو نہیں تھا لیکن حضور نے تجھے پہنانے کے لیے کہا تھا تو عمر خود اپنے ہاتھوں سے تجھے کو سونا پہنا رہے ہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے، صحابہ کہتے جب ہم حضور سے مسافہ کرتے ایسا نرم ہاتھ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ سرکار کے ایک صحابی بچپن میں، حضرت ماعز ایک صحابی، ان کو اللہ اکبر رجم کیا گیا تھا، یعنی اتنا زمین میں ڈال کر ان کو پتھر مارا گیا، رجم، صحابی تھے، عاشق تھے، انہوں نے خود صدا قبول کی، کیونکہ کنوارا اگر زنا کرے تو اس کے 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ اگر زنا کرے تو شریعت کی سزا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، کنوارا آدمی اگر زنا کرے، کنواری عورت اگر زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ کرے تو شریعت کی سزا یہ کہ اتنا زمین میں اس کو گاڑا جائے گا اور پتھر مار مار کر اس کو مار ڈالا جائے گا، یہ رجم اس کی سزا، اس کو رجم کی سزا کہتے ہیں۔ حضرت ماعز کو جب رجم کیا جا رہا تھا تو ایک صحابی، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا بچہ تھا، کتنے، دیکھو انسان کے بدن میں، ہمارے بدن کے حصے مختلف ہیں تو بدبو بھی مختلف ہے، سر سے پسینہ نکلے تو بدبو کم ہے، سب سے زیادہ بدبو کب آتی ہے؟ جب بغل سے پسینہ نکلتا ہے، توجہ ہے، بغل انسان کی سب سے مغلظ ہوتی ہے۔ یہاں سے کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا تو ڈر رہا تھا، جب اس کو پتھر مارا جا ڈر رہا تھا، تو سرکار نے پکڑ کر مجھے بغل میں لے لیا تھا کہ ڈر نہیں، تو کہتے ہیں باقاعدہ بغل میں جب حضور نے لیا، گرمی تھی تو میرے سر پر ٹپ ٹپ حضور کے بغل سے پسینہ گر رہا تھا، اور فرماتے ہیں وہ پسینہ نہیں تھا مجھے یوں لگا
جیسے مشک کی کسی نے تھیلی کھول دی ہے.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اب کلمہ شریف و درود شریف پڑھیے گا، ان واقعات کو میں بھی یاد رکھوں گا، آپ بھی یاد رکھنا. حضور ہی مستجاب الدعوات، حضور ہی نبی برحق ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امور غیب کو لایا گیا. ہم محض عقیدت سے نہیں مان رہے، عقیدت ہے لیکن عقل بھی اس بات کے تابع کرتی ہے کہ نبی جو ہیں وہ حضور ہی ہیں، رسول جو ہیں. جتنے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو اگر آپ دیکھو گے، ان کی پیشن گوئیاں بھی غلط ہوتی ہیں، ان کی شکلیں بھی مسخ ہوتی ہیں، ان کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی شکل بھی نورانی ہوتی ہے، اس کا بدن بھی نظیف ہوتا ہے، اس کی ہر خبر پوری ہوتی ہے، اس کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے. یہ سچے اور جھوٹے کے درمیان کا فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم، میرا امام کہتا ہے حضور اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی شان ہے. ایسے انسان ہے کہ کوئی انسان ان جیسا نہیں ہے. کس طرح بیان کیا؟ فرما اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اللہ کی، یہ مہینہ سیرت پڑھنے کا مہینہ، میں نے صرف اشارہ دیا، آپ کتابیں پکڑنا شروع کر دیں. آپ اسمارٹ موبائل آپ کے ہاتھ میں، اس میں کوئی بھی آپ سیرت کی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں سرکار کی زندگی کو. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، مل کر کہیے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یا اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے جملے عرض کیے ہیں، اور تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے محبوب کے اوصاف پڑے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کا کفارہ لینے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خیرات طلب کرنے کے لیے، اور تمام عالم اسلام کے لیے خیرات طلب کرنے کے لیے، اس وطن عزیز کی سلامتی کے لیے خیرات طلب کرنے کے لیے. مولا یہ واقعات بیان کیے ہیں، اپنے پاک دربار میں قبول فرما. جتنے ہمارے بھائی بہنیں آئے ہیں، جس محبت کے ساتھ اس ماحول میں ہم نے اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے تیرے محبوب کی یادوں سے کا پانی ڈالا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو زندہ رکھنا اپنے محبوب کی محبت کے لیے، قیامت تک ہماری اولادوں کے دلوں کو زندہ رکھنا، ہماری زبانوں کو، ہماری روحوں کو بغاوت سے بچانا، لغزش سے بچانا. مرنا حق ہے، آخری ہچکی تیرے محبوب کے عشق میں آئے، آخری ہچکی تیرے کلمے پر آئے. مولا کل قیامت کے دن ہم جیسے فرسودہ بیکار پراگندہ حال، قیامت کے دن ہم بیکاروں کو تیرے حبیب کی عزت والی شفاعت نصیب ہو جائے. جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. تمام عالم اسلام پر فضل فرما ربی الاول شریف کی برکت سے، اور بالخصوص اس پاکستان کو سلامتی عطا، اس کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کو سلامتی، جو ہمارے بچے اسکول کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، یا اللہ تمام کے لیے آسانیاں فرما، ہماری بچیوں کے نصیب اچھے فرما، ماؤں کو صحت عطا فرما، والدین کو صحت عطا فرما، گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، انہی یادوں سے وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں. ہمارے گھروں سے جنات سحر نظر بد کو ختم فرما، ہمارے دل کو امن، ہمارے گھر کو امن کا اور سکون کا گہوارہ بنا، تیری ذات پر کامل رضا عطا فرما، تیرے فیصلوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے کیے ہوئے احکام کو قبول کر کے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. کفر سے بچا، شرک سے بچا، بدعات سے بچا، حرام سے بچا، تیرے اور تیرے حبیب کے کامل طریقے پر ہمیں عطا فرما. بحق اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه.